أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برات من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ توبہ کے شروع میں نہ مصحف میں آیت بسم اللہ درج ہے، نہ میں نے ابھی جو تلاوت کی ہے اس میں آیت بسم اللہ کی تلاوت کی، اگرچہ اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ قوی رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورہ مبارک کا ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. اس کا نام جو ہے المغزیہ بھی ہے، نہایت رسوا کر دینے والی صورت، اس لیے کہ اس میں مشرکین عرب کے لیے آخری رسوائی کا سامان ہے. تو اب جو صورت تلوار لے کر ہاتھ میں نازل ہوئی ہو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی رحمان اور رحیم جو ہیں گویا کہ وہ غیر مناسب ہیں، غیر متناسب ہیں، پروپورشنیٹ نہیں ہیں، بلکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں قہار اور شدید العقاب وہ سامنے آنے چاہیے. یہ سورہ 16 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا دو بڑے بڑے اس کے حصے کیے جا سکتے ہیں، پہلے 5 رکوع اور پھر 11 رکوع. جو بعد کے 11 رکوع ہیں ان کا تعلق سب کے سب کا غزوہ تبوک کے ساتھ ہے، وہ تو پھر ہم جب وہاں پہنچیں گے تو بات کریں گے. پہلے 5 رکوعوں کا تعلق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اس کا جو اتمام ہوا ہے مشرکین عرب پر، جس کے ضمن میں سورہ انعام اور آراف ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ان پر جو عذاب الہی کا پہلا یوں سمجھیے کہ حملہ ہوا، پہلی قسط جو انہیں موصول ہوئی وہ بدر کے میدان میں سن 2 ہجری میں ہوئی، اور اس عذاب الہی کی آخری شکل وہ ہے کہ جس کا ذکر سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات میں آ رہا ہے. یہ جو 5 رکوع ہیں ان کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ 2 حصوں میں نازل ہوئے ہیں. اس کے 2 رکوع وہ ہیں کہ جو سن 8 میں نازل ہوئے ہیں، اور وہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل، اور 3 رکوع وہ ہیں جو سن 9 میں نازل ہوئے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ وہ حج کا قافلہ جا چکا تھا پھر یہ آیات نازل ہوئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے میرے نمائندے کی حیثیت سے ان آیات کا اعلان کر دو، وہ پہلی 6 آیات جو ابھی ہم پڑھیں گے. تو اس کا یوں سمجھیے کہ ایسا کیا گیا ہے کہ اگرچہ 3 رکوع وہ جو ہیں ان کو ایک جگہ ہونا چاہیے تھا، اور 2 رکوع جو سن 8 میں نازل ہوئے وہ ایک جگہ ہوتے، لیکن جو اسلوب ہم نے سورہ انفال میں دیکھا کہ جو اہم ترین شے تھی یسألونک عن الانفال، اسے بالکل شروع میں لے آئے. اسی طرح ان 3 رکوعوں میں سے جو 6 آیات تھیں جن پر یہ پہلا رکوع مشتمل ہے اس کو شروع میں لے آئے ہیں. پھر 2 رکوع، دوسرا اور تیسرا رکوع، یہ وہ ہیں جو سن 8 میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے. پھر 2 رکوع، چوتھا اور پانچواں رکوع، وہ اسی پہلے رکوع کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ زمانہ ترتیب اگر سامنے نہ ہو تو ان صورت کے مضامین کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، اس لیے میں نے تفصیل سے آپ کو اس کا یہ تجزیہ جو ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے جو ان میں فرق ہے ترتیب کے اعتبار سے وہ رکھ دیا ہے. برات من اللہ و رسول ہی للذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، صاف اظہار لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مسلمانوں ان سب لوگوں سے جن سے کہ تم نے مشرکین میں سے معاہدے کر رکھے، سارے معاہدے ختم، اب ان کفار مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. یہ گویا کہ فائنل، اب یوں سمجھیے کہ ان پر عذاب کی جو آخری شکل ہے اس کی تمہید ہے، معاہدے ختم. فسیحوا فی الارض، تو گھومو پھرو زمین میں، 4 اشہر، صرف چار مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے. اس چار مہینے تک تو تم زمین میں یعنی عرب میں گھوم پھر سکتے ہو. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, لیکن جان لو کہ تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے, عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. اس لیے میں نے عرض کیا تھا ایک نام اس سورت کا المخزیہ بھی ہے, یعنی رسوا کرنے والی سورت. اس کو یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں. آپ کی ایک بعثت خصوصی الی اہل العرب, آپ انہی میں سے تھے, آپ کی زبان عربی تھی, عربی میں قرآن نازل ہوا, امیین میں سے تھے. اور ایک ہے پوری دنیا کی طرف آپ کی بعثت, تو ایک بعثت خاص ہے الی اہل العرب, اور ایک بعثت عام ہے الی کافت الناس, تمام انسانوں تک. یہ بعثت خصوصی کے اعتبار سے اس کی ساری ذمہ داری حضور نے بنفس نفیس خود ادا کی, آخری درجے میں اتباع حجت کر دیا. اب بھی اگر کوئی کفر پر اڑے رہے تو جو ہمیشہ کا اصول تھا کہ پھر ان کے لیے عذاب الہی, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, حضرت لوط علیہ السلام کے شہروں پر عذاب آیا, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, آل فرعون پر عذاب آیا, ایسے ہی ان پر عذاب آنا ہے. اس عذاب کے لانے کی شکل اب یہ بھی تھی کہ اللہ نے کچھ کو غرق کر دیا, کچھ پر زلزلہ بھیج دیا, کچھ پر جو ہے تیز آندھی چلا دی, لیکن ان پر عذاب کی شکل یہ رکھی گئی ہے کہ انہیں صاف چیلنج کر دے دیا گیا کہ ان چار مہینوں کے اندر اندر ایمان لے آؤ تو عافیت ہے, جان بخشی ہو جائے گی, اگر نہیں تو تمہارا قتل عام ہوگا. یہ عذاب الہی ہوگا اہل ایمان کے ہاتھوں سے, ان کی تلواروں کے ذریعے سے, بجائے ہوا کے ذریعے, بجائے یہ کہ کوئی زلزلے کے ذریعے, اہل ایمان کی تلواروں کی شکل میں ان تم پر عذاب آئے گا. یہ اس عذاب کا معاملہ ہے. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ مسئلہ صرف مشرکین عرب کے لیے ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کسی اور شخص و قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. باقی تمام قوموں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا جو اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ لیں گے, جو یہود اور نصارہ کو کہا گیا, ان کے لیے ایک آپشن تھا, ایک یہ کہ ایمان لے آؤ ہمارے بھائی ہو گئے, نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو, چھوٹے ہو کر رہو, جزیہ دو اور اسلامی ریاست کے ساتھ جو ہے ان کی تابع داری اختیار کر لو, اور اگر یہ نہیں تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ تین آپشن تھے, جبکہ ان کے لیے دو ہی آپشن تھے, یا ایمان لاؤ یا قتل. لیکن یہ معاملہ سوائے مشرکین عرب جن میں سے خود حضور تھے قومی اعتبار سے اور جن پر حضور نے خود دعوت دی ہے اور اتمام حجت کیا ہے, یہ معاملہ خاص ان کا ہے, اور یہ اس کے علاوہ کسی اور نہ فرد اور نہ قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے پوری تاریخ میں, نہ آئندہ کبھی ہوگا. تو یہ فرق نوٹ کر لیجئے. وہ اذان من اللہ و رسول ہی, اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, الناس سے لوگوں کی طرف, یوم الحج الاکبر, بڑے حج کے دن. بڑا حج سے مراد ہمارے ہاں جو غلط العام مشہور ہو گیا ہے کہ اگر جمعے کو عرفہ آ جائے تو وہ بڑا حج ہے, حج اکبر ہے, یہ غلط بات ہے. حج اکبر قرآن کی اصطلاح میں حج کو کہتے ہیں, اور حج اصغر جو ہے وہ عمرہ ہے, عمرہ بھی ایک طرح کا حج ہے لیکن وہ چھوٹا حج ہے, اور یہ جو حج ہے جسے ہم حج کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے. تو حج اکبر کو یہ اعلان عام, اور اسی وجہ سے یہ اصل میں سن 9 میں, یہ سمجھ لیجئے کہ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا, رمضان میں ہوا, اس کے 3 مہینے بعد حج آ گیا, لیکن نہ حضور نے حج کیا اور نہ ہی انتظام کو آپ نے چھیڑا, بلکہ وہی مشرکین جو تھے انہی کو وہ انتظام بھی دیے رکھا حج کا. اگلا سال 9 آیا, 9 ہجری, تو حضور حج کے لیے نہیں گئے لیکن مسلمانوں کا قافلہ بھیج دیا اور انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں کر دیا, اب مشرکین کے ہاتھ میں انتظام نہیں. اور حضرت ابو بکر کی سرکردگی میں حجاج کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی ذی قعدہ میں. تو حضور نے پھر ان آیتوں کا اعلان کرنا تھا حج کے مجمع میں, جہاں کونے کونے سے پورے تمام قبائل سے لوگ آئے ہوتے ہیں تاکہ اعلان عام ہو جائے, اور تو وہاں پہ کوئی ذریعہ نہیں تھا, نہ ٹیلی ویژن تھا, نہ ریڈیو تھا, نہ اخبارات تھے, نہ کوئی اور ذرائع تھے. تو یہی تھا کہ حج میں تمام اقوام, تمام جتنے بھی قبیلے ہیں عرب کے آئے ہوئے ہوں گے اور ان کے نمائندے اور وفود ہوں گے, تو وہاں یہ اعلان عام ہو جائے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ تم جا کر میرے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے یہ آیتیں پڑھ کر سنا دو مجمع کے اندر، اسی میں ہے یہ اذان من اللہ و رسول ہی، یہ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس تمام لوگوں کی جانب، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بالکل بری ہے، مشرکوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی حلیفی کا تعلق، کوئی معاہدے کا تعلق، کوئی تعلق نہیں رہے گا. فَإِن تُمْتُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ، اسلام لے آؤ، مطلب یہ ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے کافروں کو ایک دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اس میں ایک استثناء کیا گیا ہے، سوائے ان کے کہ جن سے مشرکوں میں سے تم نے معاہدہ کیا تھا. ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہیں تمہارے خلاف کسی کا گٹھ جوڑ کیا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے عہد کو ان کی مدت پورا کر دو. إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، يَقِينًا اللہ تعالیٰ جو متقی ہے انہیں پسند کرتا ہے. یعنی فرض کیجئے کسی قبیلے کے ساتھ آپ کا معاہدہ ایک سال کے لیے تھا، ایک سال میں سے ابھی صرف چار مہینے گزرے ہیں، اور اس قبیلے نے کوئی بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، کہیں آپ کے خلاف جو ہے کسی دشمن کا، کسی کافر فوج کا ساتھ نہیں دیا، کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا، تو پھر اب یہ چار مہینے والی بات نہیں ہوگی، ان کو آٹھ مہینے مزید ملیں گے تاکہ ان کی مدت پوری ہو جائے. یعنی دو قسم کے معاہدے تھے، ایک وہ کہ جن میں کوئی میعاد معین نہیں، ان کے لیے تو چار مہینے کی مہلت دے دی گئی، چار مہینے کی مہلت ہے تمہارے سوچنے کے لیے، فیصلہ کر لو، ایمان لاتے ہو، اگر نہیں تو پھر قتل عام شروع ہو جائے گا. اور جن لوگوں کی جو معاہدے کے ساتھ جو مدت معین تھی اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے لیے یہ استثناء رکھا گیا کہ ان کے معاہدے کی جو مدت ہے وہ پوری کر دی جائے. فَإِذَنْ سَلَغَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ پناہ کے مہینے ختم ہو جائیں گے، یعنی یہ مہینے بھی محترم ہو گئے ان کے لیے کہ ان کی جان نہیں لی جائے گی، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا ان چار مہینوں میں، جب ختم ہو جائیں، گزر جائیں یہ چار مہینے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یہ قرآن مجید کی سخت ترین آیت ہے، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ. وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو. وَاقْعُدُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے گھات میں بیٹھو ہر جگہ پر، ان کی تاک لگا کر. فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی ایمان لے آئیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، يَقِينًا اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ چار مہینے کے اندر اندر یا جو بھی میعاد معین تھی اس کے اندر اندر تمہارے پاس آپشن ہے، یا ایمان لے آؤ اور ورنہ پھر قتل کیے جاؤ گے. تیسرا آپشن خود بخود نکل آیا، وہ کیا؟ تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ. چنانچہ ایسا ہوا ہے، قتل عام کی نوبت نہیں آئی ہے، عظیم اکثریت جو تھی اہل عرب کی ان سب نے ایمان قبول کر لیا. ویسے بھی پہلے دل سے تو قائل ہو ہی چکے تھے، پھر کافی عرصے سے دیکھ چکے تھے کہ حضور جو ہے مکے کو بھی فتح کر چکے ہیں اور پورے عرب پر اب آپ کی حکومت ایک طرح سے قائم ہو گئی ہے، اب کون ہے کہ جو آپ کے سامنے کھڑا رہ سکے. اس اعتبار سے زمین تو ہموار ہو ہی چکی تھی. اب تو جیسے کہ آج کل لفظ استعمال ہو رہا ٹیلی ویژن میں، ماپنگ اپ آپریشن، کہ یہ بیچارے طالبان کے خلاف جو ہیں کہیں کہیں ان کے پاکٹس ابھی ہیں تو ماپنگ اپ ہو رہی ہے ان کی، کہ ان پاکٹس جو ریزسٹنس کے ان کو ختم کیا جائے. اسی طریقے سے یہ ماپنگ اپ آپریشن تھا کہ اگر کہیں پر بھی کوئی ریزسٹنس ابھی ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے لیے مدت معین کر دی گئی. اس میں ایمان لے آؤ یا یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن ملک چھوڑ کر جانے کا ذکر نہیں ہے، یہ امپلائیڈ ہے. چنانچہ کچھ لوگ واقعتاً ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ جو ہمارے ملک میں ایک حصہ ہے، ایک ہے کافرستان، یہ جو چترال کے پاس ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی ہیں جو حضور کے زمانے میں جو ہم مشرک تھے اور ہم نے جو ہے ایمان لانا بھی قبول نہیں کیا، اور وہاں رہتے تو قتل کر دیے جاتے، تو ہم نے ملک چھوڑا اور جیسے جیسے مسلمانوں کی فتوحات آگے بڑھتی گئی ہم آگے آگے آتے آتے یہاں ان پہاڑوں میں آ کر بیٹھ گئے, اور وہ کافرستان ابھی تک اسی اپنے کفر پر قائم ہے. البتہ ان کا ایک حصہ افغانستان میں آ گیا تھا, وہاں پھر جو دوست محمد خان ہوتے تھے امیر دوست محمد خان, انہوں نے الٹیمیٹم دیا ان کو یہی, یا ایمان لے آؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے, تو وہ ایمان لے آئے. لہذا وہ نورستان کہلاتا ہے, یہ پاکستان کی سرحد کے ادھر نورستان ہے افغانستان کا حصہ, ادھر یہ کافرستان ہے پاکستان کے اندر, لیکن یہ ایک ہی قوم ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اسی چیز کی وجہ سے عرب کی سرزمین چھوڑ کر بھاگے تھے. اسی طرح ابو جہل کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے, اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ملک چھوڑ کر جا رہے تھے, اور وہ جا رہے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے. درمیان میں چونکہ سمندر تھا, کشتی پر تھے, جب طوفان آیا تو اس میں سب لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا, کسی نے لات عزا منات کو نہیں پکارا. تو انہوں نے سوچا جب ہماری فطرت میں یہی بات ہے کہ ایک اللہ ہی کو ہم پکارتے ہیں جب مشکل میں آتے ہیں, تو یہی بات تو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر ان کی بات ماننے کے اندر ہمیں کیوں جھجک ہے. وہیں سے واپس آ گئے اور پھر ایمان لے آئے, اور پھر مرتدین کے خلاف جنگ کی بہت انہوں نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا, اور پھر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا مسلمان کی حیثیت سے. بیٹے ابو جہل کے تھے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے نیک اور صادق القول صاحب ایمان ثابت ہوئے. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر اے نبی مشرکوں میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ طلب کرے تو اجر ہو, تو آپ پناہ دے دیجئے. حتیٰ یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, ثم ابلغہ مأمنہ, پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے. یعنی یہ کہ جب یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا, جب چار مہینے کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ گے, یا یہ کہ یہاں سے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ, تو پھر ہو سکتا ہے, اور یہ ہوا ہوگا یقیناً, یہ کچھ لوگوں نے کہا ہو جنہیں ابھی تک بات پوری سمجھ نہ آئی ہو کہ ہمیں سمجھائیے تو صحیح, وہ دین ہے کیا, وہ کس بات کو ماننے کا آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کا آپ سے چاہے کہ میں آ کر سمجھنا چاہتا ہوں, تو اسے امان دیجیے, اس کی حفاظت کا انتظام کیجئے, گارنٹی کیجئے اس کی سیفٹی کو, یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئے اللہ کا کلام سن لے. اور یہ جگہ ہے واحد قرآن کی جہاں قرآن مجید کو کلام اللہ کہا گیا, اللہ کا کلام ہے. حتیٰ یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. لیکن پھر اس کے بعد وہیں پر آپ نہیں کہیں گے بتاؤ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے, نہیں, پھر اسے واپس جو اس کی امن کی جگہ ہے, جو اس کا قبیلہ ہے, جو علاقہ, وہاں پہنچا دیجیے. اس لیے کہ اس جگہ پر اس کو مہمان کی حیثیت سے بلا کر اور اسی وقت فیصلہ کرنے کے لیے اس کو نہیں کہا جائے گا, بلکہ اس نے بات سن لی ہے, اب وہ جائے اپنے گھر اور جا کر فیصلہ کر لے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ رعایت اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے, ان کے لیے یہ سہولت اور رعایت ہے. یہ چھ آیتیں ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے, اور پھر سن 9 ہجری کے حج اکبر کے موقع پر یا عرفہ میں اور یا پھر عید کے روز 10 ذوالحج کو, اور وہ منیٰ میں انہوں نے اس کا اعلان عام کیا ہے. اس کے بعد کے دو رکوع میں نے آپ کو بتایا, یہ وہ ہیں کہ جو کچھ عرصے قبل سن 8 ہجری میں نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل, اور اس میں فتح مکہ کے لیے جو کیفیت ہے اور مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے کافی لوگ ایسے تھے کہ جو ہچکچا رہے تھے کہ مکے پر حملہ کرنا, ایک تو سرزمین حرم ہے یہ رکاوٹ ہے, دوسرے یہ کہ بہت طاقتور قوم ہے, قبیلہ جو ہے قریش کا بہت مشہور تھا پورے عرب کے اندر, اس کی روب اور دھاک تھی, تو مختلف اسباب سے کچھ مسلمان اس میں ہچکچا رہے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان دو رکوعوں میں ان کو پوری طرح آمادہ کیا گیا ہے کہ نہیں, اب یہ آخری مرحلہ ہے, جب تک کہ مکے پر اللہ کا دین غالب نہ ہو, اس کا مطلب ہے جزیرہ نما عرب پر غالب نہیں ہوا, اس لیے کہ ام القرا وہ ہے, وہ بستی ہے کہ جو مرکزی بستی ہے, چاہے کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی جزیرہ نما عرب میں, لیکن ایک طرح کی حکومت تھی, اور اس میں سیادت اور قیادت جو ہے وہ ان کو حاصل تھی قریش کو. تو اس ام القرا, اور جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ ائمت الکفر, کفر کے یہ امام ہیں, جب تک کہ کفر کے ان اماموں کو شکست نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ عرب میں اللہ کا دین غالب نہیں ہوا, لہذا یہ کڑوا گھونٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے, کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ, کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے اور رسول کے نزدیک, الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام, سوائے ان کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس, یعنی صلح حدیبیہ. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم, تو جب تک وہ کھڑے رہے سیدھے رہے اس وعدے پر، اے مسلمانوں تم بھی کھڑے رہو سیدھے رہو، ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ اس کو جو توڑا ہے وہ در حقیقت قریش اور اس کی حلیف قبیلے نے توڑا ہے، مسلمانوں نے توڑا. کیسا وہی ہے ضرور والے، تم ذرا سوچو تو صحیح کیسے، اور اگر وہ تم پر غالب آ جائیں یعنی کفار، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو تمہارے بارے میں نہ وہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا لحاظ کریں گے. یرضونکم بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں چکنی چپنی باتیں کر کے. وتابا قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے انکار کر رہے ہوتے ہیں. واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں، نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت پر. بارہ سال محمد انہیں سناتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیات قرآنیہ، اور انہوں نے ان کو رد کیا اور دنیاوی جو اپنی صدارتیں اور چودراہٹیں تھیں انہیں کو عزیز سمجھا. فصدوا عن سبیلہ، تو وہ خود بھی رک گئے اور روکتے بھی رہے اللہ کے راستے سے. صدہ یا سدو دونوں معنی میں آتا ہے، خود رکنا اور دوسرے کو روکنا. واقاموا الصلاۃ لا یقومون عن سبیلہ انہ ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا قرض عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا. لا یقومون فی مومن الا ولا ذمہ، یہ لحاظ نہیں کرتے کسی مومن کے معاملے میں، نہ کسی قرابت کا اور نہ عہد کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو زیادتی کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہاں توبہ کے معنی ایمان لے آئیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تو اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یا ان دونوں مقامات میں نوٹ کر لیجئے کہ ان کی جان بخشی کے لیے جو ہے ایمان، نماز اور زکاۃ تین کم سے کم شرطیں ہیں، اس سے کم پر معاملہ نہیں ہو سکتا. اسی سے اصل میں استدلال کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے عہد خلافت میں کچھ لوگوں نے کہا ہم زکاۃ نہیں دیں گے، ہم آپ کو زکات نہیں دیں گے، اپنے طور پر زکات خرچ کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، حکومت کو نہیں دیں گے. تو پھر ایک سوال پیدا ہوا، ان کے خلاف جنگ کی جائے یا نہ کی جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ کوئی کسی نئے نبی کو انہوں نے نہیں مانا، کسی شرک کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا، کفر وہ نہیں کر رہے اور صرف زکات نہیں دے رہے نا، تو اس سے آپ ان سے جنگ نہ کریں. ویسے بھی ایک محاذ پہلے کھلا ہوا ہے، جھوٹے نبیوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ. ایک یہ کہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے، اور آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیش جو حضور نے تیار کیا تھا مرض وفات میں، اسے بھی روکا نہیں ہے. تو یہ تیسرا محاذ نہ کھولیں. تو حضرت ابوبکر نے اس آج سے دلیل دی تھی کہ قرآن مجید نے کم سے کم تین شرطیں مقرر کی ہیں، ایک ایمان، دوسرے نماز، تیسرے زکات. میں اس سے کم تر پر معاملہ نہیں کر سکتا. تو پہلے بھی آیا تھا یہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یہ آیت نمبر 5، اور یہاں پھر آیا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، تو تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، خلاف ورزی کریں عہد کرنے کے بعد. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تم پر حملہ آور ہو. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے اماموں سے جنگ کرو. یہ کفر کے امام کون ہے؟ اہل مکہ، قریش. پورے عرب کے اندر ان کی دھاک تھی، ان کی سیادت تھی، چودراہٹ تھی. انہم لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے صلح حدیبیہ کی اور توڑ دی. لعلہم ینتہون، جب تم آگے بڑھو گے اور ان پر حملہ کرو گے تبھی یہ باز آئیں گے. الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانہم، اے مسلمانوں کیا تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا ہے؟ وہ ہموں میں اخراج رسول، اور کیا یہی وہ نہیں ہے جنہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کو اپنی بستی سے نکالنے کا؟ یہ آج سے 10 برس پہلے آخر نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا حضور کو اور اہل ایمان کو مکے سے؟ وہ ہم بدعوکم اول مرہ، اور پہلے انہوں نے آغاز کیا تھا تم پر تشدد کا، تمہیں مارتے تھے، پیٹتے تھے، گھسیٹتے تھے، تمہیں انگاروں پر لٹاتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، تو دیکھو اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. قاتلوہم، جنگ کرو ان سے. یعذبہم اللہ بیدیکم, اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا عذاب کی شکل, کہ عذاب ہوا کے ذریعے سے آئے, پتھراؤ کے ذریعے سے آئے, زلزلے کے ذریعے سے آئے, غرق کرنے کے ذریعے سے آئے, یا مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے آئے. قاتلوہم, انہیں قتل, ان سے جنگ کرو. یعذبہم اللہ بیدیکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا. ویخزہم, اور انہیں رسوا کر دے گا. وینصرکم علیہم, اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مومنین, اور اہل ایمان دلوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا. اس لیے کہ بعض لوگ مکے میں ایسے موجود تھے جو مستضعفین میں سے تھے, غریب تھے, جن کے پاس ہجرت کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا, سفر خرچ نہیں تھا, یا راستہ نہیں جانتے تھے. اب وہ وہاں پر جو ہے ابھی بھی تلملا رہے تھے, انہیں ستایا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈک عطا کرے گا, یہ جو ہمارے ستانے والے تھے ان کا جو غرور کا سر نیچا ہو گیا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں کی جو جلن ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا, عنایت فرمائے گا جس پر چاہے گا, جسے چاہے گا اسلام لانے کی توفیق دے دے گا. واللہ علیم حکیم, یقین اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, کمال حکمت والا. اب حسبتم ان تترکوا, یہ وہ آیت آگے جو میں نے کہا تھا کہ 16 نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ کی, آیت نمبر 214 سورہ بقرہ کی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. پھر آیت نمبر 142 سورہ آل عمران کی, وہ اسی مضمون کی, اور آیت نمبر 16 جو ہے یہ بھی اسی مضمون کی ہے. ام حسبتم ان تترکوا, کیا تمہارا خیال تھا کہ چھوٹ جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون ہے واقعتاً جہاد کرنے والے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیا, اور اللہ نے نہیں دیکھا کہ کون ہے وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا دل کا بھیدی نہیں بنایا. واللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, ایک خیال یہ بھی آتا تھا کہ بہرحال وہ مشرک ہیں, جو بھی کچھ ہیں بیت اللہ کے خادم ہیں, خدمت کرتے ہیں, وہاں پہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں, حج کے لیے جانے والوں کو پانی پلاتے ہیں, سقایت الحاج اور ان کے لیے اور بھی خدمتیں کرتے ہیں, تو یہ بھی چیزیں ان کی ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے, تو ان کے خلاف جنگ کرنی مناسب نہیں ہے. تو اس کا بھی اب یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکوں کا تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو, اللہ کے مساجد کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر, جبکہ وہ اپنے اوپر خود گواہی دے رہے ہیں کفر کی, اعلانیہ کافر ہو, اعلانیہ منکر ہو, اور پھر وہ اللہ کے گھر کے متولی بن کر رہے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم, ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے, ہبط ہو گئے. وفی النارہم خالدون, اور آگ میں جہنمی میں انہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. انما یعمروا مساجد اللہ, ہے اللہ کے مسجدوں کو آباد کرنے کا حق تو ان کا ہے. من آمن باللہ, ہے جو ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخر, اور آخری دن پر, آخرت کے دن پر. واقام الصلاۃ, جن نماز قائم کی, وآت الزکاۃ, زکات ادا کی. ولم یخشى الا اللہ, اور وہ نہیں ڈرا کسی سے سوائے اللہ کے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, تو انشاءاللہ ان قریب یہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی منزل مراد کو پہنچ جائیں گے اور ہدایت کی آخری منزل کو پا لیں گے. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور عمارت مسجد اور مسجد حرام کی آبادی کو اس کے برابر کر دیا ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر. وجاہد فی سبیل اللہ, اور جس نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں. لا یستوون, یہ ہرگز برابر نہیں ہے. عند اللہ, اللہ کے نزدیک. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں, بے اموالہم وانفسہم, اپنے مالوں کے ساتھ بھی, اپنی جانوں کے ساتھ بھی. اعظم درجتم عند اللہ, ان کا درجہ بہت بلند ہے اللہ کے نزدیک. واولئک هم الفائزون, اور یقیناً وہی لوگ ہوں گے مراد کو پہنچنے والے. یبشرہم ربہم برحمتہ منہ, ان کو بشارت دیتا ہے ان کا پروردگار وہ اپنے پاس سے رحمت کی، ورضوان اور اس کی رضا کی، وہ جنات لہو فیا نعیم مقیم اور ایسے باغات کی کہ جس میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اجر عظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اب ایک بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اہل ایمان اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا ولی اور دوست مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے، پسند کیا ہے، ایمان میں آ کر رشتے کاٹ دیے، باپ بیٹے کا رشتہ ختم، بھائی بھائی کا رشتہ ختم، بیوی شوہر کا رشتہ ختم. ہاں دونوں ایمان لے آئے، نورن علی نور، رشتے کے اوپر ایمانی اخوت بھی شامل ہو گئی، نورن علی نور، باپ بیٹے کا رشتہ بھی ہے وہ محبت بھی ہے، اور آپس میں مومن انما المؤمنون اخوة وہ اخوت ایمانی بھی ہے. لیکن اگر ایک ایمان لایا اور ایک پیچھے رہ گیا، رشتہ ختم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اصل میں یہ چیزیں ہمارے لیے کچھ زیادہ ریلیونٹ نہیں ہیں، ہم تو نسلی طور پر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، ہمارے والدین بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی مسلمان ہیں، ہمیں تو کوئی ایسا امتحان پیش آیا نہیں نا. لیکن وہاں تو امتحان پیش آیا تھا نا، ایک شخص ایمان لے آیا والدین نہیں لائے، ایک شخص ایمان لے آیا بھائی نہیں لایا. اب آپ کو معلوم ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ بہت بڑا سردار تھا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ حذیفہ، وہ ایمان لے آئے. عتبہ ہی کی بیٹی حذیفہ کی بہن ہند ہے جو ابو سفیان کے گھر میں ہے، اور وہ حضور کی بھی اور انتہائی دشمن ہے، بعد میں وہ بھی فتح مکہ پر ایمان لے آئی ہے، لیکن یہ کہ اسی نے کلیجا چبایا تھا حضرت حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ. تو وہاں تو رشتے کٹ گئے تھے. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دی ہے، پسند کیا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت کا معاملہ کرے گا، دوستی کا، تو پھر وہ بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہوں گے. اب وہ آیت آ رہی جو میں نے کہا تھا بڑی سخت آیت ہے قرآن کی، اس پر اگر اپنے آپ کو تولے تو بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہوں تمہارے نزدیک تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں تمہیں اقتصاد بازاری کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ تم نے مسکن جو بنائے ہیں، محل اور حویلیاں اور بڑے عالیشان مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، جاؤ وہاں بیٹھو دور انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. سخت ترین آیت ہے. ہر شخص اپنے اندر اپنے دل میں ایک ترازو کھڑی کرے، ایک پردے میں ڈالے باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت، کاروبار کی محبت، اور جائیداد اور اپنے مکان کی محبت، آٹھ محبتیں. دوسرے پرڑے میں ڈالے تین محبتیں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. اب دیکھو کون سا پرڑا جو بھاری ہے. آٹھ والا بھاری ہے تو دفع ہو جاؤ، اللہ کا تم سے کوئی سروکار نہیں. اور تین والا بھاری ہے تو تہنیت ہے، مبارکباد دے، فروح و ریحان و جنت نعیم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین، اللہ تعالی نے تمہاری مدد کی تھی بہت سے مقامات اور بہت سے معاملات میں، بہت سے مقامات پر، اور حنین کے دن بھی. اب یہ جو چوتھا اور پانچواں رکوع ہے، یہ پھر وہ سن نو والی ہے، پہلے رکوع کے ساتھ اس کے مضامین ملیں گے. اللہ نے اے مسلمانوں تمہاری مدد کی تھی بہت سے جگہوں پر، بہت سے میدانوں میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَالْحُنَيْنِ کے دن بھی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر، تعداد پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ تعداد کی زیادتی جو ہے تمہیں کام نہیں آ سکی، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ پڑ گئی، بما رحبت، اپنی پوری فراخی کے باوجود، ثم ولیت مدبرین، اور پھر تم ہٹ گئے، پیچھے پیٹھ موڑ کر چل دیے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے سکینت نازل فرما دی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لن تروها، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے لشکر، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا. یہ غزوہ حنین ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، مسلمان 12,000 کی تعداد میں تھے. تو کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جب کبھی ہم 313 ہوتے تھے ہمیں شکست نہیں ہوتی تھی، تو آج کیسے ہو جائے گی؟ گویا کہ اپنی تعداد پر بھروسہ ہو گیا بجائے اللہ پر توکل کے. تو اللہ نے فوراً پکڑ لیا. یہ تو جیسے کہ جتنا رتبہ اونچا ہوتا ہے پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، ذرا سی بھی لغزش ہو تو پھر بڑی سخت جو ہے اس پر سرزنش ہوتی ہے. تو ہوا ایسا کہ جو وہاں پر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بڑے زبردست تیر انداز تھے ان قبیلے کے، اور وہ پہاڑیوں پر چھپے ہوئے تھے، جب لشکر گزرا ہے تو ان کی طرف سے جو بوچھاڑ آئی ہے تو عام بنگڑ مچ گئی. کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ صرف 300-400 آدمی رہ گئے، بعض روایات میں صرف 30 کا نام بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ سید سلیمان ندوی صاحب نے تحقیق کر کے بتایا نہیں، 300 آدمی رہ گئے تھے 12,000 میں سے. تو یہ بھی بڑی بھگدڑ ہے. پھر حضور اترے خود اپنی سواری سے، علم ہاتھ میں لیا، رج پڑھا زندگی میں پہلی مرتبہ، انن نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں موجود ہوں یہاں اور میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. 12,000 میرے ساتھ ہوں تب بھی نبی ہوں، اور کوئی ایک آدمی بھی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں نبی ہوں. تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ انا ابن عبد المطلب، میں موجود ہوں، عبد المطلب کا بیٹا، میں موجود ہوں یہاں پر. تو پھر آپ نے آواز دی، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب البدر، الیہ یا اصحاب الشجرہ، اے بدر والو آؤ میری طرف، اے جنہوں نے مجھ سے بیعت رضوان کی تھی آؤ لوٹو میری طرف. پھر سب لوگ لوٹ آئے، اور پھر اللہ نے فتح دے دی. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اہل ایمان مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اب اس سال کے بعد وہ مسجد حرام پہ نہ آنے پائیں، قریب نہ آنے پائیں. یہ اعلان بھی اسی وقت کر دیا گیا 9 ہجری کے حج میں، جہاں وہ پہلی 6 آیتیں پڑھ کر سنائی گئی، وہیں یہ کہہ دیا گیا اگلے سال اب یہاں پر کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ترتیب دیکھیے بڑی حکیمانہ ترتیب ہے. 8 میں حضور نے اجازت دی، مشرکین نے بھی حج کیا، مسلمانوں نے بھی کیا، انتظام مشرکین کے پاس رہا جیسے پہلے ان کے پاس تھا. 9 میں انتظام مسلمانوں نے سنبھال لیا، لیکن حج مشرکوں نے اور مسلمان دونوں نے کیا. لیکن یہ کہ اگلے حج کے لیے اعلان کر دیا کہ اب اگلے سال وہ حج ہونا تھا حجت الوداع. 10 کا حج تو آخری حج تھا، حجت الوداع تھا، اس میں تو حضور نے آخری انسٹرکشن دینی تھی اپنی، تو وہاں فرما دیا کہ اس میں کوئی جو ہے مشرک نہیں آئے گا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب مکے والوں کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو حاجی آتے تھے یہ کمائی کا ذریعہ بھی تو تھے نا، وہ آتے تھے قربانیاں کرتے تھے تو ان کے جانور بکتے تھے، پیسے ملتے تھے، گوشت بھی انہیں کو مل جاتا تھا، وہ کچھ گوشت سارا لے کے تھوڑے جاتے تھے، اور بھی بہت سے فائدے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہے، مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ چاہے گا تو تمہیں ان قریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، فکر نہ کرو. یہ تمہیں جو کمی آئے گی تمہاری آمدنی میں کہ مشرک حج کے لیے نہیں آئیں گے، حاجیوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو پھر ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، نہیں ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کسی اور شکل میں کر دے گا. ان اللہ علیم الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اب یہ حکم آ رہا ہے وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو حکم تھا وہ صرف مشرکین عرب کے لیے، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. لیکن یہاں پر جو آباد تھے یہودی نصرانی، ان کے لیے یہ بات نہیں، ان کے لیے یہ آیت آئی ہے. اہل ایمان قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخر پر، نہ حرام ٹھہراتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے حرام ٹھہرائی اور اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں. من الذین اوت الکتاب, ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی, یہودی نصرانی جو بھی ہیں, وہ اگر ایمان لانے کو تیار نہیں, شریعت اسلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں, جو اللہ نے رسول نے حلال قرار دیا ہے اور جو حرام قرار دیا اس کی پابندی کرنے کو تیار نہیں, تو ان سے جنگ کرو. کہاں تک؟ حتی یوت الجزیہ عن ید وہم صاغرون, کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن جائیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی نظام باطل کا نہیں ہوگا. وہ میں نے آپ سے جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو میں نے اس آیت کے ذمن میں عرض کیا تھا, لا اکراہ فی الدین. اس آیت کو زیادہ کھینچ لیتے ہیں لوگ. انفرادی اعتبار سے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے. ہندو رہنا چاہتے ہو رہو, سکھ رہنا چاہتے ہو رہو, عیسائی رہنا چاہتے ہو رہو, جو چاہو رہو, لیکن نظام اللہ کا ہوگا, حکومت اللہ کی ہوگی, قانون اللہ کا ہوگا. تم اپنے عقیدہ جو چاہے رکھو, جس چیز کو چاہو پوجو, اپنی شادی بیاہ کے معاملات, اپنے وراثت کے معاملات جیسے چاہو کرو, اپنی اولاد کو جیسے چاہو تعلیم دو, لیکن یہ کہ نظام جو ہے اللہ کا ہوگا. نظام کو بدلنے کے لیے ہم طاقت استعمال کریں گے اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی. ہمارے پاس طاقت ہو اور پھر اللہ کے دین کو غالب نہ کریں تو ہم مجرم ہو گئے. ہاں طاقت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے. جہاد کرو, جدوجہد کرو, دعوت دو, لوگوں کو آمادہ کرو کہ وہ کھڑے ہوں, وہ جڑے, مل کر جماعت بنے, قوت بنے, تاکہ پھر اس باطل کے نظام کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا جا سکے. لیکن ذہن باطل کے نظام کو تسلیم کرنے کا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. باطل نظام کے تحت آدمی, ایک بندہ مومن انڈر پروٹیسٹ رہ سکتا ہے, صرف احتجاج کے ساتھ. اس کی کوئی چاکری کرنا, اس کو سپورٹ کرنا, اس کی خدمت کرنا ناممکن. نظام باطل کے ساتھ جو ہے وہ تو انسان کو در حقیقت یوں سمجھیے کہ پوٹینشیل باغی کی حیثیت سے رہنا ہے. ہم باغی ہیں, ہمیں تو یہاں پر اللہ کا نظام لانا ہے, اللہ کے دین کو قائم کرنا. البتہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے, اور وہ طریقہ کار ہمیں لینا ہے کس سے؟ وہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت معین کی ہے, ایک منہاج معین کیا ہے. جو منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے جس کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے, اس کے ذریعے سے جدوجہد کرنی ہے. وہ منہاج محمدی کیا ہے؟ اس میں میری ایک کتاب موجود ہے 400 صفحے کی, سیرت النبی کا تجزیہ ہے. کیونکہ آج بھی میں نے جو باتیں کہی تھی شروع میں, اس میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی, حضور نے ابتدا نہیں کی تھی. حقیقت یہ نہیں ہے, حضور نے آغاز کیا ہے. ہجرت کے بعد مکے والوں کی طرف سے کوئی شے ریکارڈ پر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اقدام کیا ہو حضور کے خلاف, اگرچہ وہاں پہ رائے تھی. کچھ وہاں ہاکس بھی تھے اور کچھ وہاں پر ڈس بھی تھی. ہاکس ابو جہل جیسا تھا, وہ چاہتے تھے کہ ہم جائیں, آگے بڑھیں, مدینے پر حملہ کریں, اور ہم اس فتنے کو, ان کے نزدیک یہ فتنہ تھا حضور اور اسلام, اس کو ختم کر دیں. لیکن زیادہ جو رائے پریویل کر رہی تھی وہاں, وہ ڈبز کی تھی کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اب یہاں سے چلے گئے وہ. اب یہ کہ باقی عرب کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوا ہم دیکھیں گے. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کے بعد ہی وہ جو چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے, جس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر ہوا ہے. تو غزوہ بدر جو ہے یوں سمجھیے کہ اگرچہ فوج کشی کر کے تو آیا ہے, ابو جہل اپنا لشکر لے کر 1000 کا آیا ہے, لیکن اس کا سبب کیا تھا؟ وہ تو حضور نے قافلے کے اوپر حملے کا پروگرام بنایا, اور ایک مشرک جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا نقلہ میں. ان دو اسباب کے سبب سے وہ جنگ جو ہے اس کا اتنا قارہ بجا ہے مکے میں. تو یہ جان لیجئے کہ اصل میں حضور کی تو بےعزتی اس لیے تھی کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, جدوجہد کرنی ہے, اللہ کے دین کو برپا کرنا ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو طریقہ ہے کہ اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اور اللہ کے لیے جہاد کرنے کی محبت, اگر یہ سب سے زیادہ بالا تر نہیں ہو جاتی میرے اور آپ کے دل میں ساری محبتوں سے بالا تر, تو ہمارا ایمان مشکوک ہے. اور اس کا معاملہ یہ ہے, وہ جو مشرکین عرب تھے ان کے لیے 2 آپشن تھے, ایمان لے آؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. تیسرا میں نے آپ کو بتایا امپلائڈ تھا کہ پھر یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ. ان کے لیے کیا تھا؟ اگر تم ایمان نہیں لاتے, یہودی رہنا چاہتے ہو, نصرانی رہو, لیکن تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا, اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی, اور تمہیں جزیہ دینا ہوگا, ٹیکس دینا ہوگا. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنى يوفكون صدق الله العظيم. اب یہ اس رکوع میں کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں بات آ گئی تھی کہ یہ بھی دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے انہیں آپشن ہے, یہ عیسائی رہیں یہودی رہیں, لیکن اسلام کی بالادستی انہیں قبول کرنی پڑے گی. چھوٹے ہو کر رہیں, جزیہ دیں, ٹیکس دیں, اور وہ جو بھی حقوق ان کے ہوں گے ایک مائنورٹی کی حیثیت سے وہ انہیں ملیں گے. لیکن ابھی حوالے سے ان کے جو بعض معاملات ہیں بڑے اہمیت والے ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, حضرت عزیر وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک بہت بڑی تباہی کے بعد جو ہے دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا. نبوکدنضر نے جو تباہی جو ہے وہ ان کے اوپر طاری کی تھی, تو اس کے بعد حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دعوت تھی جنہوں نے لوگوں کو یہودیوں کو ایمان کو کی تجدید کی دعوت دی, توبہ کرنے کی دعوت دی, پھر ان کے اندر اخلاقی اصلاح کی, جس کے نتیجے میں پھر دوبارہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے. تو اس وجہ سے ان کے ہاں ان کا رتبہ بہت بڑا ہے, اور اسی محبت کے غلو میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسيح ابن اللہ, اور نصارہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولهم بافواههم, یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں جو چاہے منہ سے نکال دیں. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل, یہ ریس کر رہے ہیں, نقالی کر رہے ہیں کچھ اور لوگوں کی کہ جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے کفر کیا تھا. یہ متھرائزم ایک مذہب تھا کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ کافی عرصے تک چلتا رہا ہے. اس میں اسی طرح کی تسلیسیں ہوتی تھیں جیسی تسلیسیں جو ہیں یہ پھر عیسائیوں نے اختیار کی ہیں, جو میں تفصیل سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. گویا کہ ان کی نقالی تھی یہ, یا اسی طریقے سے مصر کے اندر ایک تسلیس ہوتی تھی, اس کو کہتے تھے وہ گاڈ دی فادر, ہورس دی سن آف گاڈ, آئسس دی گاڈ مدر. تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو اللہ کے ساتھ شامل کر کے تسلیس بنائی انہوں نے. تو یہ نقالی کر رہے تھے اصل میں ان مذاہب کی کہ جو پہلے ان ملکوں کے اندر رائج رہے تھے. قاتلہم اللہ انا یوفکون, اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے, یہ کہاں سے بچلائے جا رہے ہیں, یعنی جبکہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی ہے, اب بھی اگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, معلوم ہوا کہ ان کے اپنے اندر جو ہے ان کی فطرت جو ہے وہ مست ہو گئی ہے. اب دوسری بات, اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ, انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ جو ہے خدا بنا لیا ہے. من دون اللہ, والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی بنا لیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس کا کہ صرف ایک خدا واحد کی پرستش کریں. لا الہ الا هو سبحانه عما یشرکون, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بہت پاک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو کوئی شریک ٹھہرا رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حاتم تائی جو مشہور ہے بہت بڑا سخی انسان تھا, اس کے یہ بیٹے تھے. یہ عیسائی تھا قبیلہ, طے کا قبیلہ جو عیسائی تھا. تو حاتم طائی کے بیٹے یہ عدی جو ہیں یہ بھی عیسائی تھے لیکن پھر اسلام لے آئے. لیکن یہ آیت جب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے حضور سے آ کے عرض کیا کہ حضور یہ بات تو مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو خدا نہیں سمجھا. حضور نے پوچھا کیا یہ سب صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دے تم حلال سمجھتے ہو, جس چیز کو وہ حرام کہہ دے تم حرام کہتے ہو؟ کہنے جی ایسا تو ہے. فرمایا اور خدا کون ہوتا ہے؟ تحلیل اور تحریم جو ہے کسی شے کو حلال قرار دینا, کسی چیز کو حرام قرار دینا, یہ اللہ کا اختیار ہے. تو اگر انسان کو اس اختیار کو لے کر بیٹھ جائے اور لوگ اسے تسلیم کر لے تو گویا کہ وہ بھی ارباب من دون اللہ, اللہ کے سوا جو ہے رب ہونے کا اس کے مقام حاصل کر لیا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں. ویاب اللہ الا ان یتم نورہ, اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون, چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی یہ یہودی جو ہیں زور لگا رہے ہیں, اور چونکہ منہ کی پھونکے کہا ہے, یہ کبھی بھی مسلمانوں سے جم کر میدان میں مقابلہ نہیں کر سکے, مزدل تھے. لیکن یہ کہ سازشیں کرتے تھے, ریشہ دوانیاں کرتے تھے, دوسروں کو اکساتے تھے, حملہ کرو, آؤ تم حملہ کرو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, پھر وقت پر ساتھ بھی نہیں دیتے تھے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اصل میں بدترین دشمن ہیں اللہ کے، اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کے، اور یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، لیکن اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہی آیت سورہ صف میں بھی آئی ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، کہ یریدون ان یطفئوا کے بجائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ صف کی، لیکن پھر جو اگلی آیت یہاں ہے اور اگلی آیت آیت نمبر 9 سورہ صف کی، وہ بالکل بین ہی وہی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے جو یہاں اور وہاں بھی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر، ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ودین الحق اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا انہیں تو در حقیقت اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے اگر جنگ کا معاملہ کرنا پڑا تو کرنا ضروری تھا، اگر کفار کے ساتھ جنگ نہ کرتے تو کیسے اللہ کا دین غالب ہوتا؟ صرف وعظ سے، نصیحت سے دین غالب نہیں ہو سکتا، وعظ و نصیحت سے کچھ لوگ بدل جائیں گے، کچھ لوگوں کے اندر نیکی ابھر آئے گی، لیکن نظام کبھی نہیں بدلا کرتا۔ نظام کے لیے تو اس کے ساتھ کشاکش کرنی پڑتی ہے، ٹکرانا پڑتا ہے، جانیں دینی پڑتی ہے، خون دینا پڑتا ہے جب کہیں جا کر نظام بدلتا ہے۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اہل ایمان، بہت سے عالم لوگ اور بہت سے درویش لوگ ہمارے ہاں، سمجھیے صوفی اور جو مرشد حضرات جو بنے ہوئے ہیں، بہت سے حقیقی بھی ہیں، بہت سے بنے ہوئے بھی ہیں، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، نذرانے لے رہے ہیں، ان کو ہدیے آ رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی کمائی میں سے ان کا حصہ آ رہا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستوں سے روکتے بھی ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ اگر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ان کا کوئی تعلق قائم ہو جائے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ سے جو ہے دعائیں خود کرنے لگے، تو پھر ان کو نذرانے کون دے گا؟ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ کے جو کنز بناتے ہیں، یکنزون، جو گاڑ کر رکھتے ہیں زمین میں، خزانہ بنا کر سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں آپ بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ وہ آیت ہے جس کی بنا پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ابو ذر غفاری، انہیں ایک مغالطہ ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے۔ یہ اس آیت کی روح ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور اسے خزانے کی شکل دیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ کہ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو بشرهم بعذاب علیم۔ لیکن یہ کہ یہ اس میں جو تاویل ہے پھر علماء کرام کی، تو یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکات دے دی گئی ہو وہ پھر اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے، وہ کنز نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس کی تاویل اور ہے، یہ جو جس آیت کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، احبار اور رہبان جو ہیں ان کا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک کاروباری آدمی ہے، وہ اگر کمائی کر رہا ہے تو آدمی کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ کمائی اس نے کی ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ ان کو تو نذرانے ملتے ہیں، ان کو ہدیے ملتے ہیں، دین کی خدمت کرنے والوں کی اگر کوئی خدمت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، ان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اپنے پاس پیسہ جوڑ کر رکھے، ان کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ينفقونه فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن کے آگ دہکائی جائے گی اس پر، اس زیور پر یا سونے اور چاندی پر، جہنم کی آگ میں، اور پھر ان کو اس سے تپا کر، فتکوا بہا جباہوہم وجنوبہم، اور داغے جائیں گے اس سے ان کے ماتھے، ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں، ان کے پہلو، وہ ظہور ہوں اور ان کی پیٹھیں، حاضہ ما کنز تم لے انفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو سونا چاندی جو ہے خزانہ بنا کر رکھا تھا اپنے پاس، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اس چیز کا کہ جو تم نے کنز بنائی تھی، جس کو تم نے خزانہ بنا کر رکھا تھا۔ ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد ہے 12، فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے علم میں یہی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے جب سے کہ آسمان اور زمین پیدا ہوئے. منہا اربعت الحرم, ان میں سے چار مہینے ہیں وہ اشہر حرم, یہ جن میں عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ وغیرہ بالکل بند ہوتی تھی. ذالک الدین القیم, یہی ہے جو سیدھا دین ہے اللہ کا, مستقل دین مستقل قانون. فلا تظلموا فیہن انفسکم, اور تم ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش, کیونکہ وہ تو تھے نا متولی تھے کعبے کے, انہیں اختیار حاصل تھا, مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے. انہیں فرض کیجیے کوئی جنگ کرنی ہے اور وہ مہینہ ہے ماہ حرام, تو کہیں صاحب یہ مہینہ نہیں, اس مہینے کو ہم اس کی جگہ پر لے آئیں گے, تو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے مہینوں کو. اس کے بارے میں روکا جا رہا ہے سختی کے ساتھ, یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے. وقاتل المشرکین کافتن, اور تم قتال کرو مشرکین سے سب کے سب سے. تم نہ یقاتلونکم کافہ, جیسے کہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں جمع ہو کر. وعلموا ان اللہ مع المتقین, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. انما النسیء, یہ نسیء ہے وہ چیز کہ ایک مہینے کو دوسرے مہینے کی جگہ لے جانا, ایک دوسرے مہینے کی الٹ پھیر کر دینا. انما النسیء زیادت فی الکفر, یہ کفر میں بڑھائی ہوئی بات ہے. یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما, اس کے ذریعے سے اصل میں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ گمراہ کیے جاتے ہیں, گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. ایک سال اسی مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور ایک سال اسی مہینے کو حرام قرار دے دیتے ہیں. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, تاکہ تعداد پوری کر لیں اشہر حرم کی. چار مہینے تو پورے کر لیں گے لیکن آگے پیچھے کر لیں گے. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مہینہ جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے وہ حلال کر لیتے ہیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, ان کے سوء اعمالہم, ان کے نزدیک ان کے اعمال کی جو بدی ہے یہ مزین کر دی گئی ہے, اسی پر وہ خوش ہیں اترا رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. چنانچہ جب آخری اگلے سال جب حج ہوا ہے سن 10 ہجری میں حجت الوداع, تو اتفاق یہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کہ وہ کیلنڈر میں جو آگے پیچھے کیا ہوا تھا وہ سارا معاملہ ایک دوسرے کی وہ تلافی کرتے ہوئے ٹھیک جگہ پر جو ہے صحیح جگہ پر وہ حج ہوا تھا صحیح انہی تاریخوں میں, اور نسی کا زیادہ کمی بیشی جو ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی. یعنی ایک سال ایک کیا, دوسرے سال دوسرا کیا, تیسرے سال تیسرا کیا, لیکن یہ کہ جب حج ہوا ہے سن 10 ہجری میں تو وہ صحیح اپنے تقویم جو ہے شروع سے. چنانچہ حضور نے فرمایا بھی استدار الزمان وقحیت یوم خلق اللہ السماوات والارض, آج زمانہ جو ہے اس کی تقویم ٹھیک اسی جگہ آ گئی ہے جس جگہ پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا جبکہ آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی. تو کیلنڈر کے جو آگے پیچھے کیا ہوا تھا اس سب کی تلافی ہو گئی. یہاں یہ پہلے پانچ رکوع مکمل ہو گئے جو میں نے عرض کیا تھا. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کی جو دو بعثتیں ہیں, بعثت خصوصی الی اہل العرب, اس کی تو تکمیل کی یہ صورت ہے. پانچ رکوع اس کی تکمیل کا اعلان ہے. آخری عذاب ان کا وہ بھی آ گیا اور اس کے ذمن میں ہدایات دے دی گئی. یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور پورا جزیرہ دمائے عرب جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. کچھ لوگ ہوں گے جو چھوڑ کر بھاگ گئے چلے گئے, لیکن باقی سب کے سب ایمان لے آئے. جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کان ذہوقا. تو گویا کہ جزیرہ دمائے عرب کی حد تک حضور کی بعثت خصوصی جو ہے اس کا مشن پورا ہو گیا. البتہ جو آپ کی بعثت عمومی تھی الاقافت الناس, تمام لوگوں کی طرف, اس کی بات ذہن میں یہ رکھیے, چند باتیں نوٹ کر لیجئے. حضور نے جب تک آپ مکے میں رہے کہیں اپنا کوئی قاصد اپنا کوئی خط نہیں بھیجا کہ باہر کے کسی شخص کو دعوت اسلام کی دی جائے. آپ کی دعوت کا دائرہ مکہ, حول القرا, ام القرا و من حولہا, بس وہیں آپ کی دعوت رہی ہے. اس کے بعد جب آپ مدینے آ گئے تو دعوت کا دائرہ آپ کا عرب تک پھیل گیا, بس اس سے آگے نہیں. سن 6 میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا, یہ ہم جا کے پڑھیں گے 26 پارے میں, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب اس کے بعد پھر حضور نے یہ سمجھ کر کہ اب جزیرہ نما عرب کی حد تک میرا کام جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچا چاہتا ہے, پہنچا تو اب ہے لیکن اس کے قریب ہو چکا تھا, اس لیے کہ فتح اللہ تعالیٰ نے دے دیے صلح حدیبیہ کی شکل میں. پھر آپ نے خطوط لکھے. جو بادشاہ تھے نجاشی, وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لائے تھے, حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھ کر سنائی تھی, اب دوسرے دن جا چکے تھے, انہیں خط لکھا, بقوقس مصر کا, اور ہرقل قیصر روم تھا, اور پرویز تھا خسرو پرویز جو شاہ ایران تھا, اور آس پاس کے جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے, بحرین کا بادشاہ تھا, فلاں کا بادشاہ تھا, سب کو آپ نے خطوط لکھے. ان میں سے ایک شخص نے, یہ رئیس بسرا تھا, صرابیل بن عمر خطسانی, اس نے جو حضور کا ایک ہی خط لے کر گیا تھا حارث بن عمیر ازدی, انہیں قتل کر دیا بہت شدید ایذا دے کر. اب سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہے, تو حضور نے پھر فوج تیار کی 3000 افراد پر مشتمل, اور اس کو پھر بھیجا وہاں پر قاسم کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے. صورتحال وہاں ایسی پیش آئی کہ وہاں پر 100,000 کے لشکر سے مٹبھیر ہو گئی, اور اس کے پیچھے 100,000 اور موجود تھا. بڑی اچانک سے صورتحال پیش آئی, مشورہ بھی کیا مسلمانوں نے, یہ غزوہ موتا کہلاتا ہے, اسے غزوہ کہہ دیتے ہیں, حالانکہ حضور اس میں نہیں گئے تھے, یہ تو گویا کہ سریہ اس کو کہنا چاہیے, لیکن غزوہ کہلاتا ہے اس لیے کہ بڑا واقعہ بہت اہم ہے. اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تو زید ابن حارثہ یہ کمانڈر ہیں, اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب حضور کے چچازاد بھائی وہ کمانڈ لے لیں گے, وہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمانڈ, یہ تینوں یکے بعد نکلے شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید نے رضی اللہ تعالی عنہ کمال سمحالی خود, اور وہ لشکر کو نرجے سے نکال کر لے آئے, بس یہی کامیابی تھی کہ بچا کر لے آئے, ورنہ ظاہر بات ہے کہ فتح نہیں ہوئی. اس پر پھر حضور نے اس کے بعد تیاری کی, اعلان کیا اب میں خود جاؤں گا, اور نفیر عام کر دی, تمام اہل ایمان پر لازم ہے کہ اب میرے ساتھ چلیں. پہلی مرتبہ یہ نفیر عام ہوئی ہے, ورنہ پہلے کبھی بھی حضور نے فرض نہیں کیا کہ ہر صاحب ایمان پر نکلنا فرض ہے. حبر دل مومنین القتال, یہ تو تھا, تشویق دلائیں, شوق دلائیں, ترغیب دلائیں, سب کچھ تھا, پرسویٹ کریں, فرض نہیں تھا ہر ایک کے لیے, لیکن پہلی مرتبہ فرض. نمبر دو, پہلی مرتبہ آپ نے اعلان کر دیا کہ سلطنت روم کے ساتھ جنگ ہے ہماری, ورنہ اس سے پہلے آپ چھپاتے تھے, جانا کہیں اور ہے, ارادہ کسی اور طرف کا ظاہر کرتے تھے جنگی حکمت عملی کے تحت, لیکن یہاں اعلان صاف کر دیا تاکہ جو بھی چلے وہ سمجھ کر چلے کہ ایک بہت زبردست طاقت کے ساتھ اب مقابلہ ہے. اب اس میں جو ہے بڑی شدید آزمائش ہو گئی, سخت گرمی کا موسم تھا, سفر بہت طویل, اردن کے علاقے میں جانا ہے, تبوک جو ہے اس کی سرحد پر ایک جگہ تھی, وہاں جانا ہے, اس کے قریب ہی ارکل جو ہے وہ فوج لے کر پڑا ہوا تھا جو قیصر روم تھا, وہاں جانا ہے. پھر یہ کہ عہد کا عالم تھا, اب فصل تیار تھی کھجور کی, اور اندیشہ تھا کہ اگر ہم لوگ چلے گئے تو اس فضل کو کون اتارے گا, عورتیں تو کھجور کی فضل نہیں اتار سکتی, بہت اونچے درخت ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سے چڑھ کر فصل اتارنا آسان کام تو نہیں ہے, اور اگر وہ درختوں پہ پڑی پڑی گل گئی تو ختم ہو گئی, پھر یہ کہ وہ تو ان کے سارے سال کا جو بھی راشن بن سکتا تھا وہ تو نہیں بنے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سخت ترین حالات میں اہل ایمان کا امتحان لے لیا. اس موقع پر ظاہر بات ہے کہ جو منافق تھے ان کا نفاق کھل کر ان کی زبانوں پر آ گیا, انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے, حضور میری تو فلاں بات ہے, میری یہ مجبوری ہے, میرا یہ مجبوری ہے, مجھے رخصت دے دیجیے. اس طریقے سے اب یہ جو سارے ہیں 11 رکوع یہ نازل ہوئے ہیں اس غزوہ تبوک کے سلسلے میں, اس کا کچھ حصہ شروع میں نازل ہوا ہے سفر تبوک سے پہلے, یہ سب 9 ہجری کے اندر سفر کیا گیا ہے رجب کے مہینے میں, اور اس کے بعد آپ وہاں پر بھی دوران میں بھی اس میں کئی وقت لگا ہے, کئی مہینے لگے ہیں, دوران میں بھی آیتیں اترتی رہیں, پھر واپس آپ آئے ہیں تو پھر کچھ حصہ اس کا واپسی پر اترا ہے, لیکن یہ سارے 11 رکوع جو ہیں یہ غزوہ تبوک کے گرد ہی گھوم رہے ہیں, اور اس کا تعلق ہو گیا حضور کی بعثت عمومی سے کہ عرب کی سرحد سے باہر آپ نے گویا کہ اسلام کی دعوت کا جھنڈا جو ہے عرب کی سرحد کے باہر بھی آپ خود لے کر نکلے ہیں اور تبوک تک پہنچے ہیں, جس کو کہ بعد میں پھر صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے عہد میں پھر اس کام کو آگے بڑھایا ہے, اور پھر آپ کو معلوم ہے وہ شام اور عراق اور ایران اور مصر یہ سب فتح ہوتے چلے گئے. حضور کے زمانے میں اس عمل کا آغاز ہو گیا تھا جو عمل کے بہت آگے بڑھا ہے خلافت راشدہ میں. اب آئیے اس کو پڑھنا شروع کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اب جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی اہل نفاق کو یا ایھا الذین نافقوا نہیں کہا گیا, انہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں, اس لیے کہ مسلمان تو وہ بھی تھے, ایمان کے دعوے دار تھے اور مسلم تھے. اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں تو تم بوجھل ہوئے جاتے ہو زمین کی طرف، گرے جاتے ہو، دھسے جاتے ہو زمین میں. ارضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تم نے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے آخرت کو چھوڑ کر. فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل، تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے گا بہت دردناک. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. ولا تضروہ شیئا، اور تم ہرگز اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تو اس کی مدد کرتا رہا. کس کی؟ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو جب کہ نکالا تھا انہیں ان لوگوں نے، کافروں نے مکے سے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دو میں کے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں تین دن رات جو ہیں حضور جو ہیں روپوش رہے. اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ، حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تحزن ان اللہ معنا. جب حضرت ابوبکر نے گھبرا کر کہا تھا کہ حضور یہ لوگ تو ہمارے غار کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، اگر ذرا کسی نے اپنے پاؤں پر بھی نظر ڈال لی تو ہم پکڑے جائیں گے، تو انہوں نے مت ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالی نے نازل فرما دیا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اس پر صلی اللہ علیہ وسلم. وایدہ بجنود لم تروها، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ذریعے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اس نے اللہ تعالی نے کافروں کی بات کو سب سے نیچے ڈال دیا. وکلمۃ اللہ العلیا، اللہ کی بات تو سب سے اونچی ہے ہی. واللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے ہلکے چاہے بوجھل، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ہلکے سے مراد یہ کہ چاہے سامان تمہارے پاس زیادہ نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، تھوڑا ہے تب بھی نکلو، زیادہ ہے تب بھی نکلو. اور ایک یہ بھی ہے، چاہے دل آمادہ ہے تب تو نکلنا ہی ہے، اور اگر دل آمادہ نہیں ہے تو بوجھل دل کے ساتھ بھی نکلنا بہرحال ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اے نبی اگر مال کہیں قریب ہوتا، یعنی مال غنیمت انہیں امید ہوتی کہ جلدی سے جائیں گے لے آئیں گے، یا سفر ذرا ہلکا ہوتا تھوڑا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ جاتے. ولیکن باودت علیہم الشقہ، لیکن ان کے اوپر یہ سفر کی لمبائی جو ہے، یہ مسافت جو ہے، یہ ان پر بہت بھاری نظر آ رہی ہے، لمبی نظر آ رہی ہے. بس یحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اور ان قریب یہ منافق آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے حضور اگر ہم واقعی جا سکتے، ہماری مجبوری ہے، ہمارا یہ حال ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اگر ہم جا سکتے تو لازماً آپ کے ساتھ جاتے. یحلفون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ نساء جب پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سورہ نساء اور یہ سورہ توبہ، یہ نفاق کے موضوع پر اہم ترین، جامع ترین، مفصل ترین صورتیں. اف اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یا اللہ آپ کو معاف کرے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. لما اذنتا لہ، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ حضور کا اپنا ایک مزاج تھا، کوئی شخص آیا حضور کیا کروں، میری بیوی بڑی بیمار ہے، سخت بیمار ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، کوئی تیماردار نہیں ہے، تو میں تو نہیں جا سکتا، مجھے اجازت دے دیجئے. اور خدا کی قسم میرا تو دل بڑا چاہتا ہے، میں تو چاہتا تھا، اس سے تو عمدہ موقع کیا ہوگا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، لیکن مجبوری ہے. تو حضور کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، تمہیں اجازت دے دی گئی. لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا آپ نے اجازت کیوں دی؟ کیونکہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تب بھی انہوں نے نہیں جانا تھا، اور نہ جاتے اس صورت میں تو ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا، ان کا پردہ چاک ہو جاتا. اب آپ کی اجازت کی وجہ سے پردہ پڑا رہ گیا کہ میں نے تو حضور سے اجازت لے لی. اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یا اللہ آپ کو معاف کر دے. لما اذنتا لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی انہیں؟ حتی یتبین لکم الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے بات واضح ہو جاتی کہ ان میں سے کون سچے ہیں، اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو بھی. لا يستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں طلب کر سکتے، معذرت نہیں کر سکتے، رخصت نہیں مانگ سکتے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس چیز سے کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، کون صاحب ایمان یہ چاہے گا؟ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ آپ سے اجازت طلب کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شکوک نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شکوک کے اندر متردد ہو کر رہ گئے، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورۃ نساء میں، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ مذبذب ہو کر رہ گئے بیچ میں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو متردد اسے کہتے ہیں، چلوں نہ چلوں، جاؤں نہ جاؤں، چلنا چاہیے نہیں 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 جانا، یہ تردد ہے. ولو اراد الخروج، اور اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا اللہ کی راہ میں، لاعدوا له عدۃ، تو یہ اس کے لیے سامان تیار کرتے، ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، لیکن اللہ نے بھی ان کا نکلنا ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، فثبتہم، تو ان کو اور زمین میں دھسا دیا اور روک دیا ان کو. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا گیا بیٹھے رہو اب ساتھ بیٹھنے والوں کے. اس کی حکمت کیا ہے؟ لو خرجوا فیکم، اگر یہ منافق آپ کے ساتھ جاتے اس سفر پر، سفر تبوک پر، ما زادوکم الا خبالا، کچھ اضافہ نہ کرتے آپ کے لیے اے مسلمانوں مگر برائی کا، انہوں نے جا کے سازشیں ہی کرنی تھی، نشہ دوانیاں ہی کرنی تھی، چغلیاں ہی کھانی تھی، ایک کو دوسرے سے لڑانا تھا، یہی سارے کھیل انہوں نے کرنے تھے، تو اچھا ہے اس گندگی سے نجات ہی مل گئی. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور وہ اپنے گھوڑے دوڑا کے تمہارے مابین فتنہ تلاش کرنے کے لیے، کہیں لڑائی دنگا فساد کوئی نہ کوئی کرا دے. وفیکم سماعون لہم، اور تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان کے جاسوس ہیں، ان کے لیے تمہارے پاس آ کر سنتے ہیں، یا یہ کہ تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، یہ لوگ پہلے بھی فتنے تلاش کرتے رہے ہیں اور آپ کے معاملات کو الٹتے رہے ہیں، آپ کے سارے معاملات کو چوپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، جزیرہ نمائے عرب کی حد تک حق کو غلبہ ہو گیا. جاء الحق وزہق الباطل وظہر امر اللہ، اور اللہ کا معاملہ ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا. وہم کارہون، اگرچہ یہ انہیں پسند نہیں تھا، منافقوں کو یہ پسند نہیں تھا. ومنہم من یقول ظنی ولا تفتنی، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور بس مجھے تو اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اس کے پیچھے خاص واقعہ ہے کہ جند ابن قیس ایک شخص تھا لعین، کہ جو بڑا ہی منہ پھٹ قسم کا اور بڑا اس طرح کا آدمی تھا، جو اور منافق تھا بڑا سخت، اس نے حضور سے کہا کہ حضور آپ مجھے تو اجازت دے دیجئے، میں اصل میں بڑا حسن پرست قسم کا آدمی ہوں اور عورت میری کمزوری ہے، اور یہ جو رومی عورتیں ہیں یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں وہاں جا کر اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں خام خواہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے چھٹی دے دیجئے. اس پر قرآن کا تذکرہ کیا ہے؟ اذن لی ولا تفتنی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دی اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو پڑ گیا، اور کون سا فتنہ ہے؟ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہی سب سے بڑا فتنہ ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرا کیے ہوئے ہیں. ان تصب کا حسنۃ تسوہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے. وہ ان تصب کا مصیبت یقول قد اخذنا امرنا من قبل، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو کہتے ٹھیک ہے جی، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم تو ان کے ساتھ گئے نہیں، ہم نے تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، لہٰذا ہم کیوں جاتے ہیں ان کے ساتھ. وہ تولا وہ فرحون، اور یہ کہ وہ پھر پیٹ موڑ کر جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اچھا مسلمانوں پر تکلیف آئی ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہ دو آیتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں. اے نبی ان سے کہیے، دیکھو اے منافقو، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو. وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا کچھ پناہ ہے، اس کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خم ہے، ہمیں قبول ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو توکل کرنا ہے اللہ ہی پر. قل، اب کھول دی بات، ہل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم ہمارے بارے میں دو انتہائی عمدہ باتوں کے سوا اور کون سی تیسری بات کی توقع کر سکتے ہو؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب آیت ہے کہ دیکھو اگر ہم وہاں سے جیت کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ ہاں ہم کامیاب رہے، اگر ہم سارے وہاں قتل ہو گئے تو ہمارے نزدیک سب سے بڑی کامیابی وہی ہے، تو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا کون سا ہے؟ ہمارے لیے دونوں انجام نہایت اعلیٰ ہیں، غازی ہو کر جیت کر آئے تب بھی کامیاب، اور وہاں اگر اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا کر دی تب بھی کامیاب. ہر طرف بسونا بنا الا اب تیسری شکل کون سی ہو سکتی ہے جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو تم؟ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں نا، ہر طرف بسونا بنا الا احد الحسنین ونحن نتربص بكم، ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اللہ تم منافقوں پر کوئی عذاب اپنی طرف سے نازل کرے، او بعیدینا یا ہمارے ہاتھوں، جیسے ہمارے ہاتھوں کفار کو عذاب دیا گیا ہے اسی طرح شاید اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں تم پر بھی عذاب نازل کر دے. فتربصوا، تو اچھا انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل انفقوا طوعًا او کرحًا، اب ایک اور بات یہ ہوتی تھی حضور یہ ہے میں تو نہیں جا سکتا، یہ میں حدیہ لے کے آیا ہوں، یہ مال ذرا آپ قبول فرما لیں. ظاہر بات ہے کہ جان تو بچانی ہے نا، جان کے بجائے تو آدمی پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہے، تو وہ حدیے دیتے تھے. قل انفقوا طوعًا او کرحًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے خرچ کرو چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوری کو، لن یتقبل منکم، یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوم فاسقین، تم نافرمان لوگ ہو، نا ہنجار لوگ ہو، تمہارے یہ ہدیے اور تمہارا یہ انفاق بھی قبول نہیں ہے. وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور نہیں روکا ہے ان کے نفقات ان کے صدقات کو قبول کرنے سے، الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا ہے باللہ و برسول ہی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالی، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں بھی، اور یہ نہیں آتے نماز کو بڑی کسل مندی کے ساتھ. ولا ینفقون الا وهم کارہون، اور خرچ بھی نہیں کرتے مگر مجبور ہیں. فلا توجب کا اموالہم ولا اولادہم، تو اے نبی آپ کو نہ پسند آئیں اور نہ آپ تعجب کریں، نہ آپ کو حسین لگے نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں عذاب دے دنیا کی زندگی میں. مال کے ذریعے سے عذاب، اچانک کوئی بڑا نقصان ہو گیا، اب انگاروں پر لوٹ رہے کہ نہیں لوٹ رہے، نیند حرام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، خودکشی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اولاد کے ذریعے سے، اولاد میں سے کوئی سرکش ہو گیا، کھڑے ہو کر آپ کا سامنے آپ کو گالیاں دے کر گیا، آپ کو اولاد کے ذریعے سے اللہ عذاب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے آپ جو ہیں متاثر نہ ہوں ان کے اموال سے اور نہ اولاد سے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا کی زندگی ہی میں ان پر عذاب بھیج دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی نکلے جان، وَهُمْ كَافِرُونَ، اسی کفر کی حالت میں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اللہ کی کہ اب آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ ہماری نیت پر شک نہ کیجئے، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں. وَمَا هُم مِنكُمْ، لیکن اے مسلمانوں یہ تم میں سے نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل میں یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ڈر کی وجہ سے تمہارے ساتھ شامل ہیں، یہ مجبوری ہے ان کی تمہارے ساتھ شامل ہے. لو یجدون ملجأً، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، اور مغارات، یہ کوئی غار مل جائے چھپنے کے لیے، اور مدخلاً کوئی ایسی جگہ جہاں یہ اپنے آپ اپنا سر جو ہے چھپا لے، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو یہ بھاگیں گے ادھر رسیاں توڑاتے ہوئے. یعنی مجبوری ہے ان کی، اب جائیں کہاں؟ عرب پر حضور کا غلبہ ہو گیا، اسلامی حکومت پورے عرب پر چھا گئی، جا کہیں نہیں سکتے اب، لہذا یہ تو اب جو بھی کچھ کر رہے ہیں مجبوراً کر رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ پر تو الزام رکھتے ہیں، ذرا ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں. یہ بھی ایک شخص تھا کہ جس نے کھڑے ہو کر حضور سے کہہ دیا تھا، حضور تقسیم کر رہے تھے صدقہ، تو کہا اے دل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لو، سختی کے ساتھ کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا بڑی سختی کے ساتھ، ان لم عادل فمن یعدل، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی اس شخص کے لیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصدقات، اور یہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو آپ پر عیب لگاتے ہیں صدقات کے بانٹنے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں دیا جائے تو بڑے راضی، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول نے انہیں دی تھی، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ یہ کہیں کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، سَيُعْطِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا اور اس کے رسول بھی، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، اگر یہ کرتے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی شکل ہوتی، اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، اب یہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ آیت ہے بہت مشہور کہ زکوٰۃ کے مصارف کس کس کے لیے، کس کس کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ مُفْلِسُونَ وَالْمَسَاكِينَ مُحْتَاجُونَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور جو زکوٰۃ کے نظام پر ہوں گے کارندے، تحصیلدار ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کے لیے آپ نے عملہ رکھا ہوا، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جائیں گی، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبِ یعنی کوئی ایسے لوگ ہیں جو چودھری ہیں، سردار ہیں، اپنے علاقے کے لوگ ہیں، اگر وہ مخالفت کم کر دیں تو اسلام کے لیے سہولت ہو جائے گی، تو ان کو بھی کچھ اس مسئلے دے دلا کر ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، وَفِي الرِّقَابِ، اور لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے، وَالْغَارِمِينَ، اور جو کسی تاوان کے نیچے دب جائیں، کہیں کسی کے نیچے، اب کسی شخص کے ایکسیڈنٹلی کسی کے ہاتھوں جو ہے کوئی شخص مر گیا ہے، اس کی گاڑی کے نیچے آ گیا ہے، حالانکہ اس کی غلطی نہیں تھی، اب دیت تو اس کے ذمہ آ گئی اور دیت کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب سعودی عرب نے غالباً ایک لاکھ ریال سے زیادہ کی دیت ہے، چاہے کچھ بھی ہوا ہو دیت آپ کو دینی پڑے گی، آپ کی گاڑی سے مرا ہے کوئی شخص تو دیت آپ کو دینی ہوگی، باقی یہ کہ اگر کوئی اور غلطی آپ نے کی ہے ثابت ہو جائے تو پھر وہ کوئی ثبوت اگر مل جائے گا تو حکومت سزا دے گی اپنی کہ آپ نے کوئی سرخ لائٹ جو ہے اس کو کراس کر دیا تھا یا کچھ اور کیا تھا، اگر آپ کا جرم بھی ثابت ہو جائے تو سزا حکومت دے گی، لیکن یہ کہ قتل خطا تو ہو گیا آپ کے ذریعے سے ایک آدمی مارا گیا، دیت دینی ہوگی، اب آپ کے پاس نہیں ہے تو اس ایسے لوگوں کو بھی زکات دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی گردن چھڑا سکے، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کے لیے، تاکہ اللہ کے دین کے پیغام کو دنیا میں عام کیا جائے، پھیلایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، وَابْنِ سَبِيلِ، اور مسافر کے لیے، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی طرف سے معین، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور حکیم ہے، بہت حکمت والا ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقوں میں سے ایسے بھی ہیں جو نبی کو بہت ایذا پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہی کان ہیں، یعنی ان کے جب آپ کے سامنے آ کر جب وہ جھوٹے بہانے بناتے تھے اور آپ کہتے ہیں اچھا بھی ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے آپ نہ جائیں، باہر جا کر کہتے تھے ان کے دماغ میں تو بھوس بھرا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بات سمجھ ہی نہیں، میری بات کو صحیح سمجھ لیا، کان ہی کان ہے، دماغ کے اندر کچھ نہیں ہے، سنتے ہی سنتے ہیں بس، اب یہ فتنے چست کر رہے ہیں حضور پر، وہ لوگ بھی ہیں جو حضور کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نرے کان ہیں، قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے ہاں یہ خیر کے کان ہیں تمہارے لیے، یومن باللہ و یومن للمومنین، ہمارا رسول تو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان کی باتیں بھی مان لیتا ہے، ورحمت للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہیں ان کے حق میں وہ بہت بڑی رحمت ہے، والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب الیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کر لیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں اس کے، زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی کریں، ان کانوا مومنین، یعنی انہیں چونکہ مسلمانوں میں رہنا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ چاپلوسی کرتے تھے، کچھ ان سے جو ہے چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے، حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہیں اگر راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرے، اللہ کے رسول کو راضی کرے، مسلمانوں کو راضی کرنے سے کیا حاصل ہوگا، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے گا، فانا لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذلک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اے نبی آپ پر ان کے بارے میں کوئی سورت نازل ہو جائے، ان کے سارے بھید کھل جائیں، ان کے ساری جو وہ رازداری کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں، ڈرتے رہتے ہیں دل میں، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے. تنبئہم, جو جتلا دے ان کو, بما فی قلوبہم, جو کچھ کے ان کے دلوں میں ہے. اللہ اللہ بتا دے ان کو, اہل ایمان کو, کہ ان کے دلوں میں کیا کچھ ہے. ان اے نبی ان سے کہیے, اچھا ٹھٹا کرتے رہو, مذاق کرتے رہو, تم جو چاہو کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون, جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے نکال کر ظاہر کر دے گا. ساری باتیں تمہاری جو ہے علم نشرہ کر دے گا, تمہارے سارے راز کھل جائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, اگر کبھی بات پرس کی جاتی تھی کہ یہ بات آپ نے کیا کہی, یہ کس طرح کہی, یہ کیسے کہا آپ نے, یہ کیا کہا, تو اس کے کیا کہتے تھے, اجی ہم تو ایسے ہی ذرا کھیل کھیل مذاق کر رہے تھے, یہ خامخواہ کسی نے آ کے آپ کو جو ہے یہ رپورٹ دے دی ہے, یہ تو ہم ذرا خوش دپیوں کے اندر باتیں کر رہے تھے, ذرا لائٹ موڈ کی باتیں تھیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, مگر اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں, بات پرس کرتے ہیں, لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, تو وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف خوش گپیاں کر رہے تھے. قل اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستہزئون, اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے. لا تعتذروا, اب عذر مت تراشو, بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں گے, نظر انداز بھی کر دیں گے, نعذب طائفۃ, ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے, بانہم کانوا مجرمین, اس لیے کہ وہ یقیناً مجرم تھے اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نفاق کا تذکرہ اگرچہ ایک مقام پر مکی قرآن میں بھی ہے, سورہ عنکبوت میں, لیکن یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا سارا معاملہ جو ہے اور اس کے بارے میں ساری بحث جو ہے وہ مدنی صورتوں میں ہے. مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت سورہ بقرہ, اس میں ایک بیماری کا تذکرہ کیا گیا, اس کا ابھی نام نہیں بتایا گیا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے, ایک بیماری ہے, تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. یہ بیماری ہے جو منافقت کی ہے, نفاق کی ہے. سورہ آل عمران میں ایک جگہ پر لفظ آیا منافقین کا, لیکن پھر سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں ہوئی ہیں, لیکن اس میں بھی منافق کا نام لے کر بہت کم بات ہوئی ہے. یہ جو سورہ توبہ ہے اس میں کھل کر بات ہوئی ہے, انہیں باقاعدہ منافق کہہ کر پکارا گیا ہے, اگرچہ خطاب اس طور سے نہیں کیا گیا یا ایھا المنافقون, لیکن یہ اصطلاح جو ہے پورے طور پر واضح ہو کر معین ہو کر یہ سورہ توبہ میں آئی. اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک کے اسلامی معاشرے کا ایک بڑا اہم حصہ بن چکا تھا, اور ان کا آپس کا گٹھ جوڑ جو ہے اب اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. المنافقون والمنافقات, و منافق مرد اور منافق عورتیں, بعضهم من بعض, یہ ایک دوسرے میں سے ہی ہے, یعنی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے, گہرا تعاون ہے, گٹھ جوڑ ہے, یہ گویا کہ مل کر ایک حزب بن گئے ہیں, جسے کہ سورہ مجادلہ میں کہا گیا ہے کہ اولائے کا حزب الشیطان, یہ شیطان کی پارٹی بن گئے. یامرون بالمنکر, یہ بدی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکنے کی بجائے برائی کا حکم اور مشورہ دیتے ہیں. وینہون عن المعروف, اور معروف کا حکم دینے کی بجائے معروف سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم, اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں, یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. یہ دوسری بات ہے کہ جب جان پر بن جائے اور قتال کے لیے پکارا جائے تو اس وقت کہے کہ کچھ چندہ ہم سے لے لیجئے تو ہمیں ویسے رخصت دے دیجئے. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, یقیناً یہ منافق ہی ہیں, نافرمان ناہمجار. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے, جہنم کی آگ کا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی دنیا میں تو یہ منافق رلے ملے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, مسلمان سمجھے جاتے ہیں, آخرت میں ان کا حشر اور انجام جو وہ کفار کے ساتھ. ہی حسبہم, وہ آگ جو ہے جہنم کی وہی ان کے منافق حال ہے. ولعنہم اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا, برقرار رہنے والا. کالذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلوں کا معاملہ ہوا. کانو اشد منکم قوت, اکثر اموالا و اولادا, وہ تم سے کہیں زیادہ تھے, بڑھ کر تھے قوت میں بھی اور اموال اور اولاد کے اعتبار سے بھی. قوم عاد اور قوم ثمود. فاستمتعوا بخلاقهم, تو انہوں نے بھی اس دنیا میں سے اپنا حصہ جو ہے وہ لے لیا. فاستمتعتم بخلاقکم, اسی طرح تم نے بھی اس دنیا میں سے کچھ نہ کچھ چر چگ لیا ہے. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم, جیسے کہ تم سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی اپنا حصہ دنیا سے وصول کر لیا تھا. وخذتم كالذي خاضوا, اور تم نے بھی وہی روش اختیار کی ہے جو انہوں نے کی تھی. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں عکارت ہو گئے. یعنی یہ کہ اس حال میں بھی انسان کچھ نہ کچھ نیکی کماتے کی کوشش کرتا ہے, وہ خیرات دے دی, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, اب یہ سمجھا کہ میں نے بڑا تیر مار لیا ہے, کچھ اپنے کانشنس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنے ضمیر کی جو خلش ہے اسے مٹانے کے لیے بھی کچھ نیک کام کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا ان کے سارے نیک کام ضائع ہبط. واولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ ہیں حقیقت میں خسارے میں رہنے والے. الم یاتیہم نبا الذین من قبلہم, کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے؟ قوم نوح, نوح کی قوم, و عاد اور عاد, و ثمود اور ثمود, و قوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم, و اصحاب مدینہ اور مدین کے لوگ, والمتفقات اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی, صدوم اور عامورہ کی بستیاں. اتتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس آئے ان کے رسول بالکل واضح حکم لے کر, واضح نشانیاں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا, اللہ نے ان کو جو برباد کیا تو کسی ظلم کی وجہ سے نہیں, بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اب اس کے برعکس, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں یہ دونوں قوتیں بالکل نمایاں طور پر ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئی تھیں. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, اسی طرح مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, مددگار ہیں, پشت پناہ ہیں. اب یہاں خاص طور پر مومنات کا رکھ بہت اہم ہے. اگرچہ اقامت دین کی جد و جہد میں خواتین کا رول جو ہے وہ بالواسطہ ہے, انڈائریکٹ ہے. جہاں تک اپنے ذاتی اعمال ہے وہ خواتین کو بھی بجا لانے ہیں, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکات دینی ہے, حج کرنا ہے, دعوت و تبلیغ ہے تو اس کا دائرہ بھی ہے. اگرچہ وہ دائرہ جو ہے خواتین تک ہوگا یا اپنے محرم مردوں تک ہوگا, نامحرم لوگوں کو وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گی. پھر یہ کہ جب قتال کا مسئلہ آئے گا تو قتال ان پر فرض نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی وہ اپنے مردوں کو اس کے لیے آمادہ کریں, تشویر دلائیں اور ان کو مطمئن کریں کہ پیچھے گھر کے معاملے کو ہم سنبھال لیں گے, آپ بے فکر رہیں, اور ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, آپ جائیے اللہ کے نام پر, اللہ کے نام پر جا کر جنگ کیجیے. اپنے بیٹوں کو کہیں, اپنے شوہروں کو کہیں, بھائیوں کو کہیں, تو یہ بالواسطہ ہے. لیکن یہ جماعتی زندگی میں ان کا جو ہے آپس کا تعلق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے لیے, یہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے مددگار بن جاتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ یامرون بالمعروف, یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, وہ ینہون عن المنکر, اور منکر سے روکتے ہیں, وہ یقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم رکھتے ہیں, وہ یؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرتے ہیں, وہ یطیعون اللہ ورسولہ, اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم, یقین اللہ تعالیٰ زبردست ہے, کمال حکمت والا. وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے باغات کا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ مساکن طیبتا فی جنات عدن, اور انہیں بڑے ہی عمدہ مکانات ملیں گے, رہائش گاہیں ملیں گی رہنے والے باغات میں, ریزیڈینشل گارڈنز کے باغ ہے, اسی کے اندر جو ہے ان کی رہائش بھی ہے. وہ رضوان میں اللہ اکبر, اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ سب سے بڑی بات ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی اور ان پر سختی کیجئے. یہ آیت جو ہے جن الفاظ میں یہاں آئی ہے بالکل انہی الفاظ میں یہ سورۃ تحریم میں بھی آئی ہے، یہ سمجھیے کہ 28 پارے کے آخر میں. اچھا، اس کا خاص پس منظر ہے. اگر کہ یہ منافقین ایک فکسڈ کالمس عنصر تھا مسلمان معاشرے کے اندر، لیکن چونکہ لیگل کور انہیں حاصل تھا، یہ مسلمان تھے، تو اس وجہ سے ان کے خلاف کوئی اقدام مشکل تھا جب تک کہ کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے. اور جرم کے ثبوت کے بعد بھی ایک مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ وہ قبائلی جو ہے زندگی تھی، قبائلی نظام تھا، اور جو منافق تھے ان کا تعلق ظاہر بات ہے اوس اور خزرج کے خاندانوں سے تھا، تو وہ خاندان ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے بھی ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا. اب آپ دیکھیے غزوہ احد میں کتنی بڑی غداری تھی کہ عین جنگ کے موقع پر عین میدان جنگ سے 300 آدمی واپس ہو گئے، لیکن ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر حضور کو اقدام ان کے خلاف کرتے تو قبائلی عصمیت کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ قبیلے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ اس پناہی اور ان کی حمایت کے اندر سامنے آ جاتی. اسی طریقے سے حضرت عائشہ پر تہمت لگی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور پر جو ہے کافی وقت گزرا ہے بہت سخت کوفت میں، بہت سخت تکلیف میں، یہاں تک ایک مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ میں نکل گئے کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے بچا سکے. عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ سر خیل تھا ان کا. اس پر حضرت صاحب ابن معاذ نے کہا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا لوں. لیکن صاحب ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ مومن صادق تھے، لیکن وہ قبائلی عصبیت وقتی طور پر جاگ اٹھی، ان کا یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خدرج کا ہے. حضرت صاحب ابن معاذ اوس کے آدمی تھے، اوس کے رئیس تھے، رئیس اوس. تو حضور نے فوراً ان دونوں کو چپ کرا دیا. لیکن اب غزوہ تبوک کے بعد یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے حضور کو کہ اب آپ سختی کیجئے ان پر. چنانچہ وہ حدیث جو مشہور ہوا ہے اور بیان ہوتی ہے، لیکن اس کے لوگوں نے اپنے اپنے طرز پر مانی کیے ہوئے ہیں. بعض لوگ تو خیر اس کے صدر کے اوپر کلام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال میں اس کو حدیث مانتے ہوئے آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا تبوک سے واپسی پر، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر جا رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف. عام طور پر جو صوفی منش لوگ ہیں ہمارے ہاں تصوف کے حلقے سے تعلق رکھنے والے، وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ جہاد نفس کے خلاف، جہاد کی طرف ہم جا رہے ہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے، نفس کے خلاف جہاد تو اول روز سے ہو رہا تھا، مکے میں بھی ہو رہا تھا. اصل میں مراد یہی تھی حضور کی کہ اب ہم جا کر منافقین کے خلاف ہی اقدام کریں گے، اور یہ کفار تو ہے نا سامنے سے حملہ کرتے ہیں، وہ ہیں ہمارے آستین اور ان کی جڑیں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے قبائلی زندگی کے اندر ہیں. تو اگرچہ اندیشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی برا رد عمل سامنے آئے، لیکن اب فیصلہ ہو گیا ہے، اور اسی لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے حضور کو. یہ آیات اصل میں نازل ہوئی ہیں واپسی کے سفر کے دوران. یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی جہاد کیجئے کفار سے بھی، والمنافقین اور منافقین سے بھی، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے. وماواہم جہنم وبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، اب یہ جس قسم کی بکواس کرتے رہتے تھے حضور کے خلاف، کسی اور مسلمان کے خلاف، اگر اس کے بارے میں حضور کو کوئی اطلاع مل جاتی تھی، یہ واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ آئے گا سورہ منافقون میں جو 28 پارے میں ہے، تو لیکن اگر اس کی اطلاع کسی نے دی حضور کو تو یہ آ کے قسمیں کھا جاتے تھے، کوڑی خدا کی قسم یہ بالکل جھوٹ ہے، ہم نے یہ بات نہیں کہی. اور وہ جس شخص نے رپورٹ کیا تھا وہ شرمندہ ہو کر رہ جاتے ہیں، کیا کریں. یہاں اب ان کی بات کھولی جا رہی ہے، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسم کھا کر حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کفریہ کلمات، انہوں نے اپنی زبان سے بکے تھے. وکفروا بعد اسلامہم، اور یہ اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے ہیں. وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے ایک ارادہ ایسا بھی کیا تھا کہ جس میں انہیں کامیابی نہیں ہو سکی. یعنی جب سفر تبوک سے حضور واپس آ رہے تھے تو ایک موقع پر ایک تنگ گھاٹی میں سے گزرگاہ تھی جس میں سے بس ایک اونٹ نکل سکتا تھا یا ایک آدمی آگے اس کی نکیل پکڑے ہوئے، وہاں کوئی چھپ کر بیٹھ گئے تھے یہ منافق حضور پر حملہ کرنے کے لیے. جب حضور وہاں سے گزر رہے تھے تو حملہ ہوا. بہرحال اس میں جو بھی حضور کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو روئی لیا, انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے, اپنے چہرے جو ہے چھپائے ہوئے تھے, بہرحال نے مار بگایا. لیکن حضور نے اسی وقت بتا دیا تھا حضرت حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر رات کی تاریخی تھی کسی نے دیکھا نہیں کہ وہ کون تھے, حضور نے کہا یہ فلاں 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 لوگ تھے. لیکن ساتھی کہہ دیا اسے راز رکھنا, بیان نہیں کرنا کہیں, یہ میرا راز ہے. اسی لیے حضرت حذیفہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ صاحب و سر النبی, یہ حضور کے رازدان ہیں, حضور کا ایک راز ان کے پاس ہے. تو ہم بما لم ینالوا, انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا بھی جس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله, اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر صرف اس بات کا کہ انہیں غنی کر دیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے. من فضله, اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ جب اب فتوحات آنی شروع ہوئی, خیبر فتح ہو گیا تو بہت مال غنیمت, لہذا مسلمانوں کے ہاں عام طور پر جو ہے وہ ایک طرح کی خوشحالی آ گئی, آسودہ حال ہو گئے, تو یہ بھی ہو گئے. پھر حضور خاص طور پر ان کے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ میں سے انہیں اضافی طور پر بھی دیتے تھے. مؤلفۃ قلوب ہمارے یہاں آ چکا ہے, یہ زکوٰۃ کے مصارف میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں سے کوئی اندیشہ ہو کہ یہ کوئی اسلام کو مخالفت پہنچا سکتے ہیں, کوئی جلن پہنچا سکتے ہیں, تو انہیں کچھ دے دلا کر جو ہے ان کے دلوں کو نرم کیا جائے. تو اس لیے حضور نے ان کو کچھ زیادہ دے کر بھی گویا کہ انہیں غنی کر دیا تھا. وہی یتوبو یکو خیر اللہ, اگر یہ توبہ کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وہی یتولوا, اور اگر پیٹ موڑ لیں یعنی توبہ نہ کریں, اپنی اسی روش پر چلتے رہیں, یعذبہم اللہ عذابا علیما, تو اللہ تعالیٰ انہیں دے گا دردناک عذاب فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر, اور انہیں پوری روئے زمین پر نہ اپنا کوئی حمایتی ملے گا نہ مددگار. اس کے بعد جو تین آیتیں آ رہی ہیں یہ بہت اہم ہیں, خاص طور پر ہمارے حالات کے کانٹیکسٹ میں. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں عبد الآباد تک کے حالات کے حوالے موجود ہیں, صرف یہ کہ غور کرنا ہوتا ہے. میں نے سورہ انفال کی بھی آیت بتائی تھی آپ کو کہ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون يتخطفكم الناس, جیسے اقلیت ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت سے خائف تھے اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا, اللہ تعالیٰ نے وہ مطالبہ پورا کر دیا ہمارا. اسی طرح یہاں دیکھیے یہ تین آیتیں ہیں, خاص قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے. وَمِنْهُمْ, ان میں وہ لوگ بھی ہیں, من عاہد اللہ, جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا, لئن آتانا من فضلہ, اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا, غنی کر دے گا, دولت مند بنا دے گا, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور بہت صالح بن جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ, جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا, بخلو بھی, اب اس کا بخل کیا, وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, پیٹ موڑ لی اور اعراض کیا, بھول گئے کہ وعدہ کیا کیا تھا. اب تیسری آیت ہے لرزا دینے والی, فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اللہ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیا. الٰ یوم یلقونہ, اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ اسے ملاقات کریں گے. یہ بیماری وہ ہے کہ جو اس کی شفا کی کوئی امید نہیں. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ الٰ یوم یلقونہ, اس دن تک کے لیے کہ جس دن کے ان کی ملاقات کریں گے. بما اخلف اللہ ما وعدوہ, بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی. وبما کانوا یکذبون, اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے. یہ تین آیتیں ہیں کہ جو 100% مسلمانان پاکستان پر منطبق ہوتی ہیں. ہم نے اللہ سے کہا تھا, اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے, ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے, تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے, تیری حکومت قائم کریں گے, تیری شریعت نافذ کریں گے. اللہ نے وعدہ پورا کر دیا, پاکستان دے دیا, اور موجزانہ طور پر دے دیا. اس میں اگر آپ کو شک ہو یا یہ پاکستان کا پس منظر آپ کو معلوم نہ ہو, نوجوان نفی کو کیا پتا, جو پیدا ہی ہوئے پاکستان بننے کے لیے 25 برس بعد پیدا ہوئے ہوں, اب 25 برس کے ہوں, 26-27 کے ہوں, انہیں کیا پتا کیا حالات تھے. تو میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان, یوں سمجھیے کہ لازم ہے ان کے لیے کہ پڑھنا, پس منظر تھا کیا پاکستان کا اور یہ کس طریقے سے وجود میں آیا, بالکل خالص بوجھ رہا. لیکن اس کے بعد ہم نے وعدہ خلافی کی, ہم نے وہ اسلام یہاں نافذ نہیں کیا, شریعت اسلامی نافذ نہیں ہوئی. آج تک ہمارا وہی سودی کاروبار چل رہا ہے, حالانکہ سود بدترین شے ہے, ہم پڑھ چکے ہیں, جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ہمارے ہاں زنا کے لائسنس بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں بے حیائی اور فحاشی سب کچھ ہے, شراب فروشی بھی چل رہی ہے, کیا نہیں ہے یہاں پر. شریعت کے احکام نافذ نہیں ہے, نہ حدود ہیں نہ تعزیرات ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. زکوٰۃ کا نظام بھی جو بھی کیا تو ضیاء الحق صاحب نے وہ زکوٰۃ کو بدنام کرنے کے لیے کیا, وہ زکوٰۃ تو نہیں تھا, وہ تو سود میں سے کمیشن لیا انہوں نے اور کچھ بھی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اوپر بھی اب منافقت, اسی لیے نفاق باہمی ہمارے اندر اتنا پیدا ہو چکا ہے کہ ہم ایک قوم تھے اب بٹ گئے قومیتوں کے اندر, اخلاق کا دیوالہ نکل گیا. حضور نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ہو تو وہ کٹر منافق ہے, ایک ہے تو 25% منافق ہے. وہ کیا ہے؟ جب بولے جھوٹ بولے, وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, امین بنایا جائے تو خیانت کرے, اور اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے, گالم گلوچ ہاتھا پائی ہو جائے. اب آپ اندازہ کر لیجئے یہ چاروں چیزیں لے کر ہمارے معاشرے میں یہ 100% ہے. ہم گویا کہ ایک منافق معاشرہ ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم, کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی باتیں بھی اور ان کا آپس کا خفیہ مشورہ بھی. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اور اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, وہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو اپنی خوشی سے دلی آمادگی سے لوگ انفاق کرتے ہیں اہل ایمان میں سے, پھر صدقات صدقات کے بارے میں, تو ان کو اوپر کوئی عیب چینی کرتے ہیں, تانہ زنی کرتے ہیں, جی ہاں یہ لے کے آئے ہیں اتنا مال, آخر ریاکاری مقصود ہے نا, دکھانا تو ہے نا, اپنی سخاوت کا اظہار تو کرنا ہے نا, وغیرہ وغیرہ, جیسا دنیا میں ہوتا ہے. والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم, اور وہ بیچارے مسلمان غریب کہ جن کے پاس سوائے اپنی مزدوری کے اور کچھ بھی نہیں ہے, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک حضرت ابو عقیل صحابی تھے انصاری, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. حضور نے فرمایا تبوک کے لیے تیاری کرنے کے وقت کہ لاؤ جو بھی کچھ دے سکتے ہو, اسلحہ تیار کرنا ہے, زاد راہ تیار کرنا ہے. تو اب جو کچھ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا اساس البیت تک لے آئے, کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے, سوئی تک نہیں چھوڑی. حضرت عمر جو بھی کچھ ان کے پاس ان کا آدھا لے آئے. ایک بیچارے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں کے پاس کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے کیا کیا, رات بھر ایک یہودی کے کھیت میں باغ میں مزدوری کی کہ کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے باغ کو سیراب کیا. اب صبح کے وقت انہیں کوئی ایک ٹوکری مل گئی کھجوروں کی کہ یہ تمہاری رات بھر کی جو ہے یہ محنت کا کی یہ مزدوری ہے, آدھی لے جا کر گھر والوں کو دے دی کہ یہ دن بھر کا راشن تمہارا, آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی. اب اس پر بڑا مذاق اڑا, جی 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 ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی. اب اس قسم کے فکر نے کس کی یہ مذاق اڑایا, حضور نے اس کی اتنی جو ہے قدر افزائی کی کہ جو ڈھیر مال کا لگا ہوا تھا فرمایا ان کھجوروں کو ان سب کے اوپر بکھیر دو, یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے کہ کس شخص نے کس حال میں یہ کام کیا ہے. فخر اللہ منہم, اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے. لہم عذاب العلیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اب یہ منافقین کے بارے میں سخت ترین آیت جو ہے قرآن کی وہ آ گئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں, ان تستغفر لہم 70 مرۃً, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں گے, فلن یغفر اللہ لہم, تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. یہ ہے ان کا بدترین انجام, حضور کے استغفار سے محروم, اور کس شدت کے ساتھ. اگر 70 مرتبہ بھی استغفار آپ کریں گے, حضور نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی تو میں زیادہ کروں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہوگی, کسی صورت نہیں ہوگی. یہ 70 تو اس لیے کہہ دیا ہے کہ ایک مثال کے طور پر میں کتنا ہی استغفار کروں ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقامہم خلاف رسول اللہ, بڑے خوش ہو گئے لوگ جو حضور کے پیچھے رہ گئے, بیٹھے رہ گئے, ٹھیک میں نے خوب دھوکہ دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, بس جی میں نے تو صرف یہ بات کہی تھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, میں نے خوب اچھے طریقے سے اپنی بات پیش کی. اب وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ پیچھے بیٹھے رہے ہم. وہ کرے ہوں اور یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہیں یہ ناگوار ہوا, پسند نہ ہوا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا في الحرب, اور وہ جو لوگ جا رہے تھے ان کو بھی کہتے تھے ارے کہاں جا رہے ہو, تمہاری مت ماری اس گرمی کے موسم میں اور اس صحرا کا سفر کرو گے. شدید گرمی کا موسم تھا اور ظاہر بات ہے تقریباً 600-700 میل کا سفر رہے, کم سے کم 500 میل کم سے کم سفر تھا جو کرنا تھا, اور یہ صحرا کے اندر اور گرمی کے موسم میں, شدید گرمی میں. لا تنفروا في الحرب, ہوش کے ناخن لو, عقل کے ناخن لو, اس گرمی میں مت نکلو. قل, اے نبی کہہ دیجئے, نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. یہ تو پھر بھی تم برداشت کر لو گے, اس کا کیا کرو گے؟ اگر اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو پھر تم اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہو. لو کانو یب کہون, کاش کے انہیں اس کی سمجھ ہوتی. فل یب حق قلیدن اور یب کو کثیرا, تو چاہیے کہ یہ ہنسے کم روئے زیادہ. انجام جو ان کا ہونے والا ہے وہ تو ایسا ہے کہ ان کو رونا چاہیے. جزام بما کانو یکسبون, اور وہ بدلہ ہوگا اس کا کہ جو یہ کمائی کر رہے ہیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, پھر اے نبی اگر اللہ آپ کو واپس لے جائے ان کے ایک گروہ کی طرف, یعنی اگر آپ کو واپس مدینہ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور ہو اور آپ پہنچ جائیں, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, پھر کسی اور موقع پر وہ آپ سے اجازت مانگے نکلنے کی اللہ کے راستے میں, کسی جنگ کے لیے, کسی لڑائی, کسی مہم میں, فقول تو کہہ دیجئے گا لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا, اب معاملہ ختم ہوا, چیپٹر کلوز ہو گیا, اب تم میرے ساتھ ہرگز کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ ہو کر کبھی کسی دشمن سے جنگ نہیں کرو گے. یہ اس واسطے بھی کہ اصل میں غزوہ تبوک جو ہے, یہ سفر تبوک کہنا چاہیے, اس کو جنگ تو ہوئی نہیں, ہرکل موجود تھا لیکن سامنے نہیں آیا. حضور 15 دن تک بیٹھے رہے وہاں پر, اور آس پاس کے علاقے کے جتنے لوگ تھے انہوں نے آ کے وفاداری کا حلف اٹھایا, اور آپ اپنی پورا جو ہے اس علاقے کے اندر اپنی دھاک بٹھا کر واپس آ گئے. لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ یہ آخری سفر تھا آپ کی حیات دنیاوی کا, لہذا واقعے کے اعتبار سے بھی یہ بات تھی, اور دوسرے یہ کہ جب تم اس مرتبہ جو ہے ساتھ نہیں نکلے تو اب تم کبھی نہیں نکلو گے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, تم راضی ہو گئے تھے بیٹھ رہنے پر پہلی بار, فقعدوا مع الخالفین, اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, اور اے نبی اب آپ آئندہ ان میں سے کسی کے مرنے پر اس کی نماز نہ پڑھیے. ولا تقم علی قبرہ, اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے. یہ رسوائی اب اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے کہ کوئی منافق مر گیا اور وہ حضور کے پاس تو اس کے عزیز آئے, حضور وہ فلاں فوت ہو گئے ہیں, آپ چلیے ذرا نماز پڑھا دیا, صلوا علی اخیکم, جاؤ تم خود پڑھ لو. اس سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ منافق تھا, تو ان کے پردے اب چاک کرنے اس طریقے سے شروع کر دیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ, انہوں نے اللہ اور کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وہ ماتوا وہم فاسقون, اور وہ مرے ہیں اسی نافرمانی کی حالت میں. ولا تعجبک اموالہم واولادہم, اور اے نبی آپ کو متاثر نہ کریں ان کے اموال اور ان کی اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے. ان کا مال جو ہے وہی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آیت آج کی آیت نمبر 55 تقریباً یہی الفاظ اس کے ہیں کہ مالدار آدمی کو کوئی بڑا نقصان ایک دم ہو گیا, اب جان تو بن جاتی ہے کہ نہیں, کسی کل چین نہیں ہے اور مخملی گدوں پر بھی نیند نہیں آ رہی ہے, عذاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اولاد سرکش ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی ہے, سیدھا تان کر باپ کو گالی دے رہی ہے, وہی اولاد جو ہے وہ اس کے لیے سوہان روح بننے کے نہیں بن گئی. تو اللہ چاہتا ہے ان منافقوں کا مال اور اولاد جو ہے اسی کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جان اسی حالت میں نکلے کہ یہ اسی کفر میں ہو. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے آیت اترتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر, استاذنہ کا اول الفقول منہ, تو ان میں سے جو استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں, جو مقدرت والے ہیں, پیسے والے ہیں, وہ بھی اجازت طلب کرنے آ جاتے ہیں. وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین, اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے, اجازت دیجئے, ہمیں تو پلیز گرانٹ اس لیو ٹو سٹے بیک, کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں, جو پیچھے رہنے والے ان کے ساتھ ہم بھی رہ جائیں. ندو میں آئیں یقون مع الخوالف, یہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ عورتوں کے ساتھ ہو جائیں, یعنی پیچھے رہنے والی تو عورتیں تھیں, مردوں کے لیے تو حکم یہ تھا کہ لڑنے والے جتنے بھی ہیں لڑے اللہ کے راہ پہ نکلے, تو پیچھے رہنے والی تو عورتیں تھیں اصل میں, کیونکہ ان پر فرض نہیں ہے قتال اللہ کی راہ میں, تو گویا کہ وہ عورتوں کے ساتھ رہنے والے بن گئے. وطبع علی قلوبہم, اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی, فہم لا یفقہون, تو اب وہ تفقہ سے خالی ہے, اب وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ, اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, جاہدوا باموالہم وانفسہم, وہ جہاد کر رہے ہیں ان کے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, واولئک لہم الخیرات, اور ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں, واولئک هم المفلحون, اور یقینا وہی ہے کہ جو فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے وہ باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وجعل المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم, اور لوگ جو ہیں اعراب میں سے بھی, اب ایک تو مدینے کے رہنے والے تھے ان میں بھی منافق تھے, پھر مدینے کے ارد گرد جو بدو تھے, اب ان کا ذکر ہو رہا ہے, اور معذرت کرنے والے آئے اعراب میں سے بھی کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے کہ ہمیں ساتھ جانے سے جو ہے وہ لیو دے دی جائے, رخصت دے دی جائے. وقاد الذين كذبوا الله ورسوله, اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ در حقیقت جھوٹ کہا تھا اللہ پر اس کے رسول پر, ایمان کا دعویٰ ان کا جھوٹا تھا. سیصیب الذين كفروا منهم عذاب الیم, تو ان میں سے جو لوگ واقعتاً کافر ہیں اپنے قلب کے اعتبار سے, باطن کے اعتبار سے, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. لیس علی الضعفاء, ضعیفوں پر کوئی الزام نہیں ہے, بوڑھے ہیں جو کہ جنگ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں, وہ اگر بیٹھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ولا علی المرضى, اور نہ مریض, ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون, اور نہ ہی ان پر کہ جو نہیں ان کے پاس ہے کہ جس کو خرچ کر سکے, زاد راہ نہیں ہے, سواری کے لیے پیسے نہیں ہے, کوئی اونٹ یا اونٹی نہیں خرید سکتے, تو ان کے لیے لیس علیہم حرج, ان پر کوئی حرج نہیں ہوگا. اذا نصحوا للہ ورسولہ, جبکہ وہ مخلص ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ, وہ منافق نہیں ہے, مخلص ہے, لیکن کیا کریں, کوئی مریض ہے, کوئی لنگڑا ہے, کسی کی کوئی اور کوئی نابینا ہے, کوئی اور کسی عذر میں ہے, کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, راستے کا سفر یا سواری کا انتظام نہیں کر سکتا. ما علی المحسنین من سبیل, تو ایسے نیکوکار لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک, اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے, لتحملہم, کہ آپ ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دیں, حضور ہم حاضر ہیں, ہم اپنا خرچ بھی کر لیں گے, زاد راہ بھی ہم نے لے لیا ہے, سواری بھی ہمارے لیے, سواری کا انتظام ہو جائے تو ہم حاضر ہیں. الٹا, تو اے نبی آپ نے فرمایا, لا اجد ما احملکم علیہ, میرے پاس بھی ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. تولو, تو پھر وہ لوٹ گئے. وَآیونہم تفیض من الدم, اور ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ رہی تھیں, حزنم, اس رنج اور غم کی وجہ سے, اللہ یجدو ما ينفقون, کہ ان کے پاس نہیں ہے جو وہ خرچ کر سکے. انما السبیل, الزام تو ان پر ہے, علی الذین یستاجرون, کا جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں, وہم اغنیاء, جبکہ وہ دولت مند ہیں, رضو بان یکونوا مع الخوالف, وہ دل سے راضی ہو گئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ ہی رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی, فہم لا یعلمون, اب انہیں کوئی حقیقی علم حاصل نہیں ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, اے نبی وہ آ کے بہانے بنائیں گے آپ کے پاس جبکہ آپ لوٹ کر جائیں گے ان کے پاس. قل لا تعتذروا, کہہ دیجئے گا اب کوئی عذر نہ بناؤ, لن نؤمن لکم, ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری تمام باتوں پر مطلع کر دیا ہے, تمہارے باطن پر ہمیں مطلع کر دیا ہے, تمہاری حقائق حقیقتیں جو ہم پر کھول دی. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اب آئندہ اللہ تعالیٰ, اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے, آئندہ تمہارا طرز عمل کیا ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ, وہ قسمیں کھائیں گے, حلف اٹھائیں گے آپ کے سامنے, اللہ کے قسمیں کھائیں گے جب آپ ان کی طرف لوٹ کر جائیں گے لتوردوا عنہم تاکہ آپ ان سے درگزر کریں, فاردوا عنہم تو اے نبی کیجئے ان سے درگزر, اعراض کیجئے ان سے, انہم رجس یہ لوگ ناپاک ہیں نجس ہیں, وما واہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جزاء بما کانوا یکسبون اور یہ بدلہ ہے ان کا ان کے کرتوتوں کا ان کی کمائی کا, یحلفون لکم لترضوا عنہم تمہارے سامنے وہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر اے مسلمانوں تم ان سے راضی ہو گئے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اللہ تو ایسے فاسقوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے, الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا یہ بدو لوگ جو ہیں یہ کفر اور نفاق میں زیادہ ہی سخت ہیں, اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مدینے میں جو لوگ تھے انہیں حضور کی صحبت سے فائدہ ہوتا تھا, حضور کے جمعوں کے اندر موجود ہیں, سن رہے ہیں, خطاب سن رہے ہیں, صبح شام نماز میں ملاقات ہو رہی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ مدینے کا ماحول اور یہ بیچارے اعراب بدو جو ہیں یہ کبھی آئے انہوں نے حضور کی زیارت کر لی بس, باقی یہ کہ حضور کی تزکیے سے تعلیم سے تو وہ بہرابر نہیں تھے. الاعراب اشد کفر و نفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ اور وہ اسی لائق ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے ان حدود کا جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے بندے پر, قانون شریعت اس کے جو احکام آئے ہیں اللہ کے حدود ان سے وہ پوری طور سے واقف نہیں ہے, واللہ علیم حکیم اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکیم ہے. ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ان اعراب میں سے ان بدنوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اسے تاوان سمجھتے ہیں, جب حقیقی ایمان نہیں ہے تو جب زکات دینی پڑی تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ جیسے کہ کسی سے کوئی تاوان وصول کیا جا رہا ہو, تو یہ لوگ در حقیقت اپنے زکات بھی ادا کرتے ہیں تو اس کیفیت میں وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ اور منتظر ہیں کہ تم پر کوئی گردش زمانہ آئے اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے, جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سے افغان جو ہے وہ زبردستی کو طالبان کی حکومت مانے ہوئے تھے, لیکن یہ کہ ان کی اپنے مزاج جو تھے وہ تو جیسے ہی وہ حکومت ختم ہوئی ہے جہاں جہاں سے طالبان نے پسپائی اختیار کی ہے پھر ان کا اصل باطن جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا, وہ ایک دباؤ تھا, دباؤ کی وجہ سے وہ جو بھی کر رہے تھے مجبوراً کر رہے تھے, یہی معاملہ ان کا تھا کہ زکات تو دینی پڑتی ہے جب مسلمان ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہو چاہے منافق ہو وہ تو تمہارا باطنی معاملہ ہے, لیکن تم مسلمان کہلوانا چاہتے ہو زکات تو دینی پڑے گی, تو دیتے تھے لیکن بڑے بوجھل دل کے ساتھ اس کو تاوان سمجھتے ہوئے منتظر رہتے تھے کوئی گردش زمانہ ایسی آئے کہ ان کی حکومت ختم ہو اور ہم جو ہے چھوٹ جائیں اس سے. علیہم دائرۃ السوء اصل میں ان پر ہے بری گردش, واللہ سمیع علیم اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ان اعراب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں, وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے سمجھتے ہیں قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں, تقرب الی اللہ کے لیے دے رہے ہیں, وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ انہا قُرْبَةٌ لَهُمْ یقیناً آگاہ ہو جاؤ یہ ان کے لیے باعث قربت ہے, تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے. سیدخلهم اللہ فی رحمته ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا, ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ غفور الرحیم ہے. اب بہت اہم مضمون آ رہا ہے, درجہ بندی کی جا رہی ہے اہل ایمان کی بھی اور پھر اس کے مقابل میں جو منافقین تھی ان کی بھی. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وہ لوگ جو جنہوں نے اول سبقت کی تھی ایمان کی طرف, مہاجرین میں سے بھی انصار سے بھی, والذین تبعوهم باحسان اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیک نیتی کے ساتھ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے یا ہو جائیں گے. وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار ان کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی اہل ایمان میں سے سب سے اوپر وہ السابقون الاولون ہیں, ابتدا ہی میں ایمان لے آئے, فوری طور پر دعوت سنی اور اتنے سلیم الفطرت تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ دیکھنا تقریر کی یہ لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا, یہ سابقون الاولون. اور پھر جرت بھی اتنی ہوتی ہے کہ ہر کے بعد آباد ماحول کتنا ہی مخالف ہے کچھ بھی ہے لیکن فوراً کہتے ہیں ایمان لے آئے. اور اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلیم الفطرت تو ہوتے ہیں, اس میں اتنی قوت ارادی نہیں ہوتی, وہ ذرا منتظر رہتے ہیں, کچھ لوگ ذرا آگے بڑھ جائیں, وہ راستہ چلنے لگے, وہ پگڈنڈی بنتی نظر آئے اور پھر وہ بھی چل پڑتے ہیں. تو وہ ہیں والذین تبعوہم بإحسان. تو یہ ذرا سا درجے کا فرق ہے کہ ایک میں وہ ہمت جو ہے اور وہ قوت ارادی ایسی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہر کے بعد آباد اب جو ہو سو ہو, اور ایک وہ ہے جو ذرا تھوڑی دیر توقف کرتا ہے کہ قافلہ بن جائے, کچھ لوگ ساتھ ہوں, عوان و انصار ہو تب چلیں گے, اندیکھی راہوں پر جانا جو ہے وہ ذرا بڑا رسک ہے. اب اس کے دوسری طرف بالکل برعکس, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, اور جو اعراب بدو ہیں تمہارے ارد گرد مدینے کے آس پاس جو آباد ہیں, ان میں منافق بھی ہیں, وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ اور اہل مدینہ میں سے بھی ہیں, مردو علی النفاق, وہ نفاق پر اڑ گئے ہیں. جیسے ایک کافر شروع میں کافر تھا, پھر وہ ضد اور عناد اور تعصب کی وجہ سے پھر اس کے دل پر مہر ہو گئی. یہی معاملہ منافقین کا ہے کہ جو اڑ گئے ہیں اب, وہ گویا کہ اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی. لا تعلمہم, آپ انہیں نہیں جانتے, نحن نعلمہم, ہم انہیں جانتے ہیں, سنعذبہم مرتین, ہم انہیں عذاب دیں گے بار بار, ثم یردون الی عذاب عظیم, اور پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وہ آخرت کا عذاب ہے, جہنم کا, دنیا میں بھی بار بار عذاب دیں گے. وہ آخرون, اب یہ تیسری کیٹیگری آئی ہے, یعنی ایک انتہا وہ ہے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان, یہ دو کیٹیگریز ہو گئی اوپر کی, ایک منافق ہے جو سب سے نیچے ہے, ایک درمیان میں ہے. وہ آخرون اعترفوا بذنوبہم, اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے کچھ نیک اچھے اعمال بھی کیے, کچھ برے کام بھی اس میں شامل کر لیے. اصل اللہ و یتوب علیہم, توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم, یقینا اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہ اصل میں ایک انصاری تھے, ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ ان کے ساتھی تھے, وہ نہیں جا سکے حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا ان کے پاس, نہ انہوں نے حضور سے عذر پیش کر کے اجازت لی, نہ گئے. اب جب حضور واپس آ رہے تھے, انہیں معلوم ہے حضور تشریف لا رہے تھے, ایک دم ان پر اتنا غلبہ ہوا پشیمانی کا, اپنے احساس گناہ کا, کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ اب حضور خود آ کر ہمیں کھولیں گے تو ہم کھولیں گے, ورنہ اسی طرح ہم بدے ہوئے جان دے دیں گے. جب حضور تشریف لائے, انہیں ماجرا معلوم ہوا, آپ نے فرمایا میں تو نہیں کھول سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ آئے. پھر یہ آیتیں آئی ہیں, تو اصل اللہ ان یتوب علیہم, قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے, تو اس کو سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے, پھر حضور نے آ کر انہیں کھولا. خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا, اے نبی, یہ جو ایسے لوگ ہیں کمزور کے بیچ بیچ والے, ان کے مالوں میں سے آپ صدقہ قبول کر لیجیے, اس صدقے کے ذریعے سے آپ انہیں پاک بھی کریں گے, ان کا تزکیہ بھی ہوگا. وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعائیں بھی مانگیے, ان صلاتک کا سکن لہم, یقیناً آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں بہت تسکین کا باعث ہوگی. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده, کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے, ویاخذ الصدقات, اور صدقات قبول کر لیتا ہے, حالانکہ غنی ہے, الغنی, لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کے صدقات قبول کر لیتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم, اور یقینا اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم, اب ان سے کہہ دیجئے اے نبی, اب آئندہ عمل کرو, اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ رسول ہو, اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے, آئندہ تم نے اصلاح کر لی کہ نہیں کر لی. اس وقت خطا ہوئی, غلطی ہوئی, اللہ نے معاف بھی کر دیا, لیکن آئندہ دیکھیں گے ہم, اللہ بھی دیکھے گا, اللہ کے رسول بھی, والمومنون اور اہل ایمان بھی تمہیں واچ کریں گے کہ آئندہ تمہارا قرض عمل کیا ہے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. سورہ توبہ کے 13ویں رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تھے یا جو بھی اس وقت مسلمان سمجھے جاتے تھے, ان کے پانچ طبقات کا ذکر کیا. سب سے اوپر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہ وہ سلیم الفطرت لوگ تھے کہ جیسے ہی ان کے کانوں میں حضور کی دعوت آئی انہوں نے آگے بڑھ کر لبیک کہا اور کوئی چیز ان کے راستے میں نہیں آ سکی، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکی، کوئی خوف، کوئی کسی طرح کا یہ مصلحت بینی وغیرہ. نمبر دو یہ کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ سلیم الفطرت تو تھے لیکن ان کے اندر قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ فوری طور پر چھلانگ لگا لیں. وہ منتظر رہے کہ کچھ لوگ چلیں، قافلہ بن جائے، تو پھر یہ ہے کہ کچھ عوان و انصار بھی نظر آئیں تو وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. وہ ہیں والمتبعون والذین تبعوہم بإحسان، یہ ٹاپ پر ہو گئے. پھر بالکل ڈاؤن جو ہے نیچے، وہ منافقین، اور منافقین بھی وہ مردوا علی النفاق، جو نفاق پر اڑ گئے ہیں. یعنی جیسے کفار کا ایک درجہ وہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ایسے ہی درجے تک وہ پہنچ گئے ہیں نفاق کے معاملے میں. درمیان میں دو طرح کے لوگ ہیں، بنیادی طور پر تو ایک ہی قسم ہے کہ ان کے اندر نیکی اور بدی ملی جلی ہے، وہ اچھا کام بھی کچھ کہیں کوتاہی بھی، یعنی یہ ضعیف الایمان لوگ ہیں. نفاق نہیں ہے لیکن ایمان اتنا قوی بھی نہیں ہے. اس سے یہ ہے کہ کبھی سستی ہو گئی، کبھی کوتاہی ہو گئی. تو پھر ان کے اندر بھی دو طرح کے لوگ، ایک وہ کہ جنہیں خود ہی احساس ہو گیا کہ ہم سے بڑی خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، بغیر اس کے کہ ابھی کوئی بات پرس ہوئی ہو، کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہو، کوئی تحقیق و تفتیش ہوئی ہو، انہوں نے خود آگے بڑھ کر اعتراف کیا اور ان کے خطا جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دی. اب یہ اس کے درمیان میں ایک اور گروہ آ رہا ہے، وہ آخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے تو ان کے توبہ قبول کر لے گا. واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. یہ اصل میں تین صحابہ تھے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دو ان کے اور ساتھی. تو حضرت کعب نے اپنا پورا قصہ بیان کیا ہے، طویل ترین حدیثوں میں سے ہے یہ صحیح بخاری کی، کہ میرے اندر کوئی مجھے کمزوری نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مجھے رکاوٹ نہیں تھی، پیسے بھی میرے پاس تھے، سب کچھ تھا، لیکن مجھے جو ہے نفس نے دھوکہ دیا کہ حضور تو بڑے لشکر کے ساتھ چلیں گے، 30,000 کا لشکر جو ہے اس کی رفتار کم ہوتی ہے، تمہاری جو ہے اونٹنی سواری بہت اعلیٰ ہے تیز رفتاری سے، تو تم ذرا کچھ دن بعد جا کر نہیں جانا. میں نفس کے دھوکے میں آ گیا. ہر روز صبح میں کہتا تھا کہ بس اب کل نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، کہ اچانک محسوس ہوا کہ اب تو میں کتنا بھی تیز چلوں پھر حضور کے ساتھ مل نہیں سکتا. پھر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، میں بیٹھا رہ گیا. باقی حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹی باتیں میں بھی بنا سکتا ہوں، جھوٹی قسمیں میں بھی کھا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا جھوٹ بولوں. میں نے اپنا معاملہ صاف آپ کے سامنے رکھ دیا. ان کے معاملے کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتوی کر دیا گیا اور انہیں ایک سزا دی گئی. حضور نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری توبہ کی قبولیت کا کوئی اعلان نہیں ہوتا، تمہارا مقاطعہ ہوگا، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے، ان تینوں سے، یہاں تک کہ گھر والے بات نہ کرے. اور یہ ایسا ایک معاملہ ہوا پھر وہاں کی اتنی ڈسپلن سوسائٹی تھی کہ بیوی بھی بات کرنے سے کتراتی تھی، بات نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ اب ظاہر بات ہے گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے. لہذا تو اس صورت میں ان کے لیے زندگی نہایت ہی اجیرن ہو گئی، کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ کہتے تھے بھائی تم جانتے نہیں میں مخلص مسلمان ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے صرف. وہ کہتے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ و رسول و عالم، ہم کچھ نہیں جانتے، کوئی بات نہیں کرتا تھا. 50 دن تک یہ صورت رہی ان پر، اور پھر جیسا کہ آگے چل کر آئے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے 50 دن کے بعد سے ان کی توبہ کی قبولیت ہوئی ہے. اب آگے پھر وہ کٹر منافقین کا ایک واقعہ آ رہا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد کی شکل جو در حقیقت زندم زندہ پر ہے اور ضرر پہنچانے کے لیے ہے مسلمانوں کو، اور کفر کے لیے اڈا بنانے کو، اور تفریقم بین المؤمنین، اور مومنوں میں اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله، اور ایک گھات فراہم کرنے کے لیے، ایک پناہ گاہ دینے کے لیے اس شخص کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے. یہ اصل میں ایک شخص تھا ابو عامر خزرجی. یہ شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی، یہ جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے مکے میں، وہ عیسائی ہو گئے تھے، اس طرح یہ بھی جا کر شام میں عیسائی ہو گیا تھا اور یہ بھی عالم تھا راہب تھا اور ویسے بھی متقی تھا اور اس کی بڑے اس کی روحانیت کا بڑا چرچا تھا اور اس کی بڑی شہرت تھی. خزرج میں یہ بہت مشہور تھا. لیکن بس اس کی بدقسمتی جہاں کہ ورقہ ابن نوفل کا معاملہ تو یہ رہا تھا کہ حضرت خدیجہ لے کر گئی تھی حضور کو پہلی وحی کے بعد, تو انہوں نے کہا تھا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی. تو حضور حیران ہوئے, اب مخرج ایا ہوں, کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, آپ سے پہلے جو بھی اس راستے میں آیا ہے اللہ کی طرف سے, جو بھی رسول بن کر آیا ہے, اس کی قوم کے لوگ اس کے دشمن ضرور بنے. لیکن یہ شخص جو ہے یہ الٹا حضور پر جو ہے انتہائی دشمن بن گیا. اور یہ پہلے تو جا کر مکے والوں کو بھڑکا بھڑکا کر لایا کرتا تھا, چنانچہ احد میں خاص طور پر ان کے ساتھ ہو کر آیا تھا اور اس نے کھڑے ہو کر تقریر بھی کی تھی صبح کے وقت جبکہ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تھے کہ اے مدینے کے لوگوں, مجھے جانتے ہو میں ابو عامر ہوں. اس کے چونکہ اس کی نیکی کا تو بہت زیادہ اعتراف لوگ کرتے تھے, تو اس نے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو ورغلائے, لیکن سب نے کہا انصار نے کہ ہم تمہیں بہت ہی قابل نفرت انسان سمجھتے ہیں, لہٰذا اس کی بات پہ کوئی اثر نہیں ہوا. پھر وہ چلا گیا تھا شام میں جا کے آباد ہو گیا. لیکن وہاں سے وہ رکے بھیج بھیج کر یہاں کے منافقین کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا اور کچھ نہ کوئی دیشہ دوانی کرتا رہتا تھا. کبھی کبھی آتا بھی تھا خفیہ طور پر, آ کر منافقوں کے ہاں قیام کرتا تھا. اب ان منافقوں نے یہ کیا کہ ہم اپنی ایک مسجد علیحدہ بنا لیتے ہیں, اس میں ہم ہی ہوں گے اور وہ وہاں پر آ کر یہ ٹھہرا کرے گا پھر, تاکہ لوگوں کو بھی جمع کیا جا سکے. نماز کے لیے جمع کیا ہے کہ نماز کے لیے مسجد کے نام پر ایک عمارت بنائیں گے, لیکن وہ اصل میں ایک گڑھ بنانا تھا, وہ ایک سازش کا جو ہے اڈا, تاکہ وہاں پر ابو عامر راہب جو ہے وہ بھی آیا کرے, وہ قیام کرے, لوگوں سے ملے, لوگوں کو جمع کیا جائے اور تاکہ سازش کی جائے حضور کے اور مسلمانوں کے خلاف. پھر یہ لوگ مسجد بنا کر پھر حضور کے پاس آئے اور بڑی ہی مسکین صورت بنا کر, حضور ہم نے ایک مسجد بنائی ہے, وہ ذرا مسجد قبا ہم سے فاصلے پر ہے, تو کبھی کبھی ہماری کوئی نماز رہ جاتی ہے, وہاں جماعت نہیں ہوتی, تو ہم نے کہا اپنے قریب بنا لیں, ہم نے قریب مسجد بنائی ہے, آپ ایک دفعہ جا کر وہاں نماز پڑھ لیں تاکہ ہماری مسجد جو ہے اس کو ایک تبرک حاصل ہو جائے. تو اس پر حضور پر اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ہرگز ان کی مسجد میں کھڑے نہ ہوئے. اور پھر حضور کو واپسی پر جب صبر تبور سے واپس آ پائے ہیں تو اللہ کا حکم جو کہ خفیہ جو وحی خفی کے ذریعے سے آیا, اس کی روح سے حضور نے اس مسجد کو جا کر جلا کر راکھ کر دیا اور ان کا اڈا جو ہے مسمار کر دیا. یہ گویا کہ ان کی بڑی رسوائی تھی ان منافقین کی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا لی ہے ایک مسجد زدم زدہ پر, وہ کفرن اور کفر پر, وہ تفریقا بین المومنین اور اہل ایمان میں تفریق ڈالنے کے لیے, وہ انسادن اور اس کو گھات بنانے کے لیے, اس شخص کے لیے, لمن حارب اللہ و رسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا ہے من قبل پہلے سے, ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنی, اور یقیناً وہ قسمیں کھائیں گے کہ اے نبی ہمارا ارادہ نیک ہے اچھا ہے, ہم نے تو نماز کے لیے مسجد بنائی ہے, واللہ یشہد انہم لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لا تقوم فیہ ابدا, آپ اس مسجد میں کبھی ہرگز کھڑے نہ ہوں کبھی بھی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر تعمیر کی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس کے بارے میں اختلاف ہے, اکثر کی رائے یہ کہ مسجد قبا مراد ہے اور بعض کی رائے یہ کہ نہیں, اس سے مسجد نبی مراد ہے, لیکن آگے جو بات آ رہی ہے اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مسجد قبا ہی ہے. لمسجد الاسد علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن سے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں, واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو بہت پاکی کا اہتمام کرے. اس پر اصل میں حضور نے پوچھا تھا مسجد قبا کے جو نمازی تھے کہ آپ لوگوں کا وہ کیا خاص وصف ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید میں آپ کی تعریف آ گئی ہے کہ آپ بہت ہی پاکی کا احترام کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا حضور ہم رفع حاجت کے بعد پہلے تو ڈھیلے استعمال کرتے ہیں, اس سے صفائی کرتے ہیں, اور پھر ہم پانی سے طہارت بھی کر لیتے ہیں, تو گویا کہ دوہرا کام ہم کرتے ہیں. تو اس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سند پسندیدگی عطا کر دیا. اب احمد اسفہ بنیانہ ولا تقوی من اللہ و رضوان خیر, کیا بھلا وہ کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے, جس نے اپنی بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کے اللہ سے اور رضوان اور رضا مندی پر, خیر وہ بہتر ہے, امن اسفا بنیاد ہوں اللہ شفا جو رخن خارن، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اٹھائی ایک کھائی کے ایسے کنارے پر جو گرنے والا ہے، فنہارا بھی فی نار جہنم، اور پھر وہ اس کو لے کر گر پڑا جہنم کے آگ میں. یعنی کھائی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر جو ہے کنارہ آیا ہوا ہے، نیچے سے خلا ہے. اب اگر اس جگہ پر کوئی شخص مکان بنائے گا تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ وہ کنارہ تو گرے گا اور مکان بھی گر جائے گا. تو ان منافقوں نے در حقیقت جو تعبیر کی ہے اس کی مثال وہ ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اب جو انہوں نے یہ عمارت بنائی ہے یہ ان کے دلوں میں ہمیشہ شبہ کی شکل میں، ریب کی شکل میں باقی رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کینسر جو ہے وہ سارے جسم میں پھیل چکا ہے، اب اس کا آپریشن کہاں کہاں کا کریں، کس کس جگہ کے حصے کو کاٹیں کہ وہاں سے کینسر نکل جائے. اسی طرح دل کے دلوں میں نفاق کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں اور اتنی پھیل چکی ہیں کہ اب تک ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے ان کی جڑوں کا نکالنا ممکن نہیں ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. اب دو آیتیں جو آ رہی ہیں یہ بہت عظیم ہیں ہمارے لیے مثبت انداز میں، ایک جو لائے عمل ہونا چاہیے. پہلی بات، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، بعوض جنت کے. یعنی ایمان کا معاہدہ کیا ہے؟ میثاق ایمان. وہ میثاق ایمان کیا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہماری جان ہمارا مال اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ ہم سے وعدہ کرتا ہے جنت کا. یہ سودا ہے، یہ بیع و شرا ایک مسلمان کی، بندہ مومن کی اللہ کے ساتھ ہو گئی. اب یہ کہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ مال اور جان جو اللہ کو دے دیا اب اس کو خرچ کیسے کرنا ہے. وہ نظام آئے گا کہ کوئی نظام جماعت ہوگا اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور وہ شخص پھر بتائے گا کہ یہاں پر خرچ کرو، وہ مال جو تم اللہ کو فروخت کر چکے ہو اب یہاں لگا دو. اس کے لیے بیعت ہوتی ہے، وہ بیعت جو حضور سے ہوئی وہ آگے چل کر ہم سورہ فتح میں پڑھیں گے، لیکن یہ پہلے بیع ہوئی ہے. بیع کہتے ہیں خرید و فروخت، بیچنے والا بندہ مومن ہے، اس نے جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دی، اللہ نے اس کی قیمت دینی ہے جنت کی شکل میں. بیع و شرا ہے بندے اور رب کے درمیان، بیچ میں بیعت ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول جب بتائیں گے وہاں پہ اپنی جان اور مال کھپا دیں گے. یہ دین کا اصل ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اب اسی بیع و شرا کا نتیجہ یہ ہے، لیقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. 70 جو ہیں قرشی ہلاک ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے بدر میں، 70 صحابہ شہید ہو گئے اور میں، یہ تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اب یہ بڑا نفسیاتی مقام ہے، سوچئے یہ ادھار کا سودا ہے. اس لیے کہ جان اور مال تو ہمیں یہاں کھپا دینی ہے، قیمت ملے گی جنت آخرت میں، ادھار کا سودا ہو گیا نا. تو ادھار کے سودے پر ذرا دل جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے قیمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اسی لیے کہتے ہیں نو نقد نہ تیرا ادھار، نقد قیمت 9 روپے مل جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ 13 پر ادھار دیتے ہیں آپ، کیا پتا وہ ملے ہی نہ، پیسہ ہی نہ ملے اس میں سے، پوری رقم ہی ماری جائے. تو 9 نقد نہ 13 ادھار جو ہے اس کو سامنے رکھیے، یہ ہے ادھار کا سودا. جان ہم نے یہاں دینی ہے اللہ کے راہ میں، قتال کرنا ہے اور جان لے کر جانی ہے اکیلی کے اوپر رکھ کر، اور مال یہاں خرچ کرنا ہے اللہ کے راہ میں، جنت ملے گی وہاں. تو نفس میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات ہو کہ نہ ہو، اس کے لیے اب جو ہے لوگوں کو یقین جو ہے قائم کرنے کے لیے، وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے اور حق ہے. اس کی تورات میں بھی توثیق ہوئی، انجیل میں بھی ہوئی، اور قرآن میں بھی، 3 مرتبہ اللہ یہ وعدہ کر چکا ہے، پھر بھی تمہیں اس کے اوپر شک ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور سوچو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی کرے گا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو تمہیں کوئی بھی تشویش نہیں ہونی چاہیے، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کوئی چنتا نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر یہ سودا جو تم نے کیا ہے اس سے زیادہ نفع بخش سودا اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ کامیابی کا سودا اور کوئی نہیں جو تم نے سودا کیا ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہی ہے بہت بڑی کامیابی. اب جب جو لوگ یہ سودا کر لیتے ہیں ان کی زندگی کا نقشہ دکھایا ہے نو الفاظ کے حوالے سے کہ ان کے اوصاف کیا ہے. التائبون توبہ کرنے والے، والعابدون عبادت گزار، الحامدون حمد کرنے والے شکر ادا کرنے والے، السائحون دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش رہنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، کھڑے ہو جانے والے کہ ہم اللہ کی حد نہیں توڑنے دیں گے. جیسے کہ محافظ ہوتا ہے سرحد کا، ہماری فوج کا سپاہی کھڑا ہے، کس لیے کھڑا ہے وہاں پر؟ کہ ان حدود کی جو ہے کوئی خلاف ورزی نہ کرے، کوئی ہندوستان کی طرف سے کوئی جاسوس کوئی سپاہی ادھر نہ آ جائے، وہ پہرا دے رہا ہے. تو حافظون علی حدود اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وبشر المؤمنین، اور اے نبی ایسے میں اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجیے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نبی کے لیے بھی روا نہیں ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، خواہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں، باپ ہو ماں ہو، مشرک ہو، شرک کی حالت میں مرا ہو یا مری ہو، اس کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ بات ان پر واضح ہو چکی کہ وہ تو جہنمی ہیں، جو کفر پر مرے ہیں شرک پر مرے ہیں، ان کے لیے کوئی سوال نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے تو بخشے گا نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں کم تر گناہ جو بھی ہوں گے بخش دے گا. تو مشرکین کے لیے کوئی استغفار کرنے کی اجازت نہیں. وہ پاکان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ، اور یہ ابراہیم جو استغفار کرتے رہے اپنے والد کے لیے، تو وہ در حقیقت ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا. جب باپ نے گھر سے نکالا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، میرا رب جو ہے مجھ پر بہت مہربان ہے. اچھا، وہ بھی انہوں نے اس وقت تک جاری رکھا ہے جب تک کہ وہ زندہ رہا، اس امید میں کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی اسی پر، تو پھر انہوں نے اس سے اعلان برات کیا. فلما تبین له انه عدو للہ، جب یہ بات اس پر پوری طرح واضح ہو گئی ابراہیم پر کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، کسی صورت بھی ماننے والا نہیں ہے، تبرأ منہ، تو اس نے اظہار بیزاری کر دیا، اظہار لا تعلقی کر دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بہت نرم دل اور تحمل والا تھا. وما کان اللہ لیضل قوم بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، اور اللہ کی روش یہ نہیں ہے، اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے ہدایت دینے کے بعد، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح کر دے، لیکن یہ کہ جب تک کہ واضح نہ کر دے کس چیز سے انہیں بچنا ہے. یعنی اب تک کیونکہ یہ حکم واضح طور پر نہیں آیا تھا کہ تم اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، اب تک جو بھی کیا ہے وہ معاف ہے، لیکن اب جب کہ حکم آ گیا ہے واضح، اب یہ کہ کوئی مسلمان کوئی مومن جو ہے اپنے رشتہ داروں کے رشتہ داروں کے جو شرک کر مر چکے ہیں شرک اور کفر پر، ان کے لیے استغفار نہ کرے. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے رحمت اور عنایت کی نظر فرمائی ہے نبی پر بھی اور مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی. الذین اتبعوه فی ساعۃ الاسرۃ، جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی اس مشکل گھڑی میں. یہ ساعۃ الاسرۃ جو ہے یہ تبوک کا سفر ہے، اس لیے اسے کہا بھی جاتا ہے جیش اسرہ، یہ بڑی تنگی کا تھا، اس لیے کہ زیادہ راہ نہیں تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی دن 24 گھنٹے کا راشن جو ہے تین مجاہدین کو صرف ایک کھجور ملی. ویسے وہ کھجور آپ اپنے یہاں کی کھجوروں پر قیاس نہ کریں، بڑی کھجور ہوتی ہے، تو وہ ایک بڑی کھجور جو ہے ایک مجاہد جو ہے منہ میں رکھ کر تھوڑی دیر چوستا تھا, وہ کچھ گلوکوز اس نے اس کا حاصل کر دیا, کچھ توانائی آ گئی, پھر دوسرے کو دے دیا, اس نے چوسا پھر تیسرے کو دیا. یہ بھی صورت آئی ہے. تو اسی لیے اسے جیش الاسرا کہتے ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں انہوں نے ساتھ دیا تھا. من بعد انقاد یغیظ قلوب فریق منہم, اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل جو ہے وہ ذرا کچھ ٹیڑھے ہونے لگے تھے, ثم تاب علیہم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایت فرمائی اور ان کے قدموں کو دوبارہ جمع دیا. انہ بہم رؤوف الرحیم, یقیناً وہ ان کے حق میں مہربان بھی ہے رحم کرنے والا بھی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان تین کی بھی توبہ اللہ نے قبول کر لی جن کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا, کعب ابن مالک اور ان کے دو ساتھی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہاں تک کہ وہ جو ان کا بائیکاٹ کرنے کا حضور نے حکم دیا تھا اس کی وجہ سے جو نتیجہ نکلا وہ بیان ہو رہا ہے, جبکہ زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم, ان پر اپنی جانیں بھاری ہو گئیں. وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ, اور انہیں خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جانے کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اسی کی جناب میں انسان رجوع کرے. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے. اب 15 رکوع کی پہلی آیت بہت اہم ہے جماعت کی زندگی کے اعتبار سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور راست بازوں کا ساتھ دو, ان کے ساتھ رہو, ان کی صحبت اختیار کرو. اس لیے کہ آدمی اکیلا اکیلا جو ہے بگڑے ہوئے ماحول میں اس کا کھڑا رہنا مشکل ہے, ماحول کا دباؤ ہوتا ہے, ماحول جو ہے غلط راستے پر لے کر جانا چاہتا ہے. جب تک ایک جماعتی زندگی نہ ہو, کچھ لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں تبھی وہ جو ہے سیلاب کے آگے جو رو آ رہی ہے اس کے آگے کھڑے رہ سکتے ہیں, اکیلے آدمی کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہے. تو یہ کونو مع الصادقین, یہ گویا کہ اجتماعی زندگی کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. ما کان لأهل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب یتخلفوا عن رسول اللہ, یہ بالکل روا نہ تھا, جائز نہ تھا اہل مدینہ کے لیے اور ان کے لیے کہ جو بدو اس کے ان کے ارد گرد آباد تھے, ان یتخلفوا عن رسول اللہ, ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتے اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول جا رہے ہیں اور سفر بھی کر رہے ہیں اور سختیاں جھیل رہے ہیں اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. ولا یرغبوا اب انفسهم عن نفسه, اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کی زیادہ فکر کرتے نبی کی جان سے. ذلک بانهم لا یصیبهم ظما, اور یہ اس لیے کہ نہ تو انہیں کوئی پیاس لگتی ہے, ولا نصب, اور نہ کوئی تکان تاری ہوتی ہے, ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, اور نہ اللہ کی راہ میں کہیں بھوک اور فاقہ آتا ہے. ولا یتؤون موطئا, اور نہیں کسی جگہ بھی کسی جگہ کو پامال کرتے اپنے قدموں سے. یغیظ الکفار, جس سے کہ کفار جو ہے ان کے دل جلے. ولا ینالون من عذب لیلا, اور نہیں وہ حاصل کرتے کوئی کامیابی دشمن سے. الا کتب لہم بہ عمل صالح, لیکن یہ کہ ان میں سے ہر عمل پر ان کے لیے نیکی کا اندراج ہوتا رہتا ہے, ہر قدم جو وہ چل رہے ہیں اور جو بھی سختی جھیل رہے ہیں, پیاس برداشت کی ہے, بھوک برداشت کی ہے, دشمنوں سے کوئی چیز چھین لی ہے, کوئی جگہ حاصل کر لی, جو بھی کاروائی یہ کر رہے ہیں, ان میں سے ہر ایک جو ہے ان کے لیے نیکیوں کا اندراج کا موجب بن رہا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ, اور نہیں یہ کہ جو خرچ کرتے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا. ولا یقطعون وادیا, اور نہ ہی وہ کوئی وادی قطع کرتے ہیں سفر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں. الا کتب لہم, مگر یہ کہ وہ ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے بہت احسن اور عمدہ اس کا کہ جو وہ کر رہے ہیں. اب جو آیت آ رہی وہ بھی بڑی اہم ہے مستقل مفہوم کے اعتبار سے. وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ, اور اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں. یعنی یہ چونکہ فرمایا گیا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا, اعراب جو ہے بدو جو ہیں بادیہ نشین, یہ کفر اور نفاق میں زیادہ ہی سخت ہیں. کیوں؟ یہ صحبت نبوی سے فیضیاب نہیں ہوتے. اب کیا علاج کیا جائے؟ کیا سارے کے سارے آ کے مدینے میں آباد ہو جائیں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ سارے ملک کے جو بدو ہیں ان کو لا کر مدینے میں آباد کر دیا جائے؟ تو اب راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ بتایا جا رہا ہے, سب تو نکل کر نہیں آ سکتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ نکلا ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلتی. لیتفقہوا فی الدین, تاکہ یہاں آئے حضور کے پاس ٹھہرے, حضور کی صحبت سے مستفید ہو, دین کا فہم اور دین کا تفقہ حاصل کرے. بولے یونظر قوم ہوں اجازہ جاؤں الہم، اور تاکہ پھر خبردار کریں اپنی قوم کو جبکہ لوٹ کے ان کی طرف جائیں، لال لہوں یا ضرور، تاکہ وہ بھی بچتے رہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ گروہ در گروہ، جیسے ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں تربیت گاہوں کا نظام ہے، ایک نظام ہے چل رہا ہے، لوگ آتے ہیں 7 دن رہتے ہیں، اور 7 دن جو ہے دن رات جو ہے ایک تربیت گاہ میں مقیم ہے، ان کی جو شب و روز ہے وہ اسلام کے مطابق ہو رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، تدریس ہو رہی ہے، تاکہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ واپس جائیں تو اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اسی طرح کے تربیتی پروگرام جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکے. اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہم نے جو 1 سالہ کورس شروع کیا تھا جو 9 مہینے کا کر دیا ہے، جس میں کہ امریکہ تک سے لوگ آ رہے ہیں، الحمدللہ آج بھی یہاں موجود ہیں، غالباً 2-3 افراد تو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، اگر مغالطہ مجھے نہیں ہو رہا، 2 تو میرے ذہن میں سب ہیں، تو وہ آئے ہیں امریکہ سے، 12,000 میل سے آیا ایک شخص. یعنی یہ کہ سان فرانسسکو کے پاس سے آئے ہیں، کہ جو یہاں اگر رات کے 12:30 بجے تو وہاں دن کے 12:30 بجے، اس وقت پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے. گلوب کا ایک سرا یہ ہے تو دوسرا سرا وہ ہے، وہاں سے آئے. وہ یہ ہے کہ 1 سال یہاں ٹھہرے، 9 مہینے ٹھہرے، عربی سیکھیں، قرآن پڑھیں، تاکہ پھر وہ وہاں جا کر اپنے ہاں پھر اسی کام کو کریں. اب سب لوگ تو وہاں سے نہیں آ سکتے، تو یہ ہے در حقیقت وہ عملی طریقہ کار. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہوں، نزدیک ہی ہوں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ چونکہ سورہ توبہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے مشن کے تکمیل کا دور ہے یہ در حقیقت، کہ جو آپ نے جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک تو اپنے مشن کی تکمیل کر دی، اور باقی دنیا کے لیے اپنے مشن کا آغاز کر دیا. غزوہ موتا اور غزوہ تبوک آپ کی زندگی میں ہو گئے، لیکن اب آپ نے یہ حکم دیا ہے اہل ایمان جنگ کرو اپنے سے ملحق ملک کے کفار سے. اسی حکم کے تحت ایران پر حملہ کیا گیا کہ یا تو ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے، یہ نہیں تو جزیہ دو، نظام ہمارا ہوگا، دین حق کا غلبہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ بھی نہیں تو آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ صحابہ کرام کی جو فوجیں نکلی ہیں دور خلافت راشدہ میں، ہر جگہ جا کر انہوں نے 3 آفر کیے، اگر ایمان لاتے ہو ہمارے بھائی ہوگے برابر کے، یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، تمہارے حق کم ہے ہمارے، تم برابر کے ہمارے بھائی. لیکن اگر یہ نہیں تو تم اگر رہنا چاہتے ہو یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا جو بھی کچھ رہنا چاہو رہو، لیکن جو نظام ہے وہ اللہ کا ہوگا، حکومت اللہ کی ہوگی، تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، تمہاری حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ ہماری اسلامی ریاست نظام خلافت لے دے گی، تمہیں حقوق بھی دے گی، تمہیں مذہبی آزادی بھی دے گی، سب کچھ دے گی، لیکن یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے اوپر بالا تر وہ اللہ کا ہوگا. اور اگر یہ بھی گوارا نہیں ہے تو پھر آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ ہے اصل میں اس کا مینیفیسٹو. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، یہ استہزاء کے انداز میں کہتے تھے آپس میں، جیسے آیا ہے نا کہ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اہل ایمان کی تو نشانی یہ بتائی گئی سورہ انفال کے شروع میں، جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب وہ مذاق کرتے تھے، کوئی نئی وحی نازل ہوئی حضور نے پڑھ کر سنائی صحابہ کو، اب منافق جناب کتنا کچھ ایمان بڑھ گیا آپ کا، وہ اب یہ طنز کر رہے ہیں، یہ نئی سورت آئی تھی، نئی آیتیں آئی سنی ہیں، کتنا ایمان بڑھ گیا آپ کا، تو یہ استہزاء و تمسخر. ایوکم زادت ہوا ذہی ایمانا، اس سورت یا ان آیات نے آپ میں سے کتنوں کے اندر ایمان کا اضافہ کر دیا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو یقیناً جو لوگ صاحب ایمان ہیں ان کے ایمان میں تو یہ صورت اضافہ کرتی ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے خوشیاں مناتے ہیں، خوش وقت ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، رہ گئے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، کجی ہے، جیسے بخار جس کو ہے اس کا منہ کڑوا ہوا ہوا ہے، وہ شربت بھی پیے گا تو کڑوا لگے گا، تو ان کے تو اندر کی طبیعت خراب ہے، ان کا حال یہ ہے کہ فزادتہم رجسن الى رجسہم، تو جو نئی وحی آتی ہے وہ ان کی گندگیوں میں اور گندگی کا اضافہ کر دیتی ہے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں پڑھا تھا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے کو گمراہ کر دیتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے اور دلوں کی بدنیتی جو ہے نیت جو ہے دلوں میں غلط ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن سے بھی انہیں ہدایت نہیں ملے گی، ضلالت ملے گی. وہ ماتو وہم کافرون، اور وہ مرتے ہیں اور اسی طرح کفر کی حالت میں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان کو آزما لیا جاتا ہے ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. حضور کی جو حیات طیبہ کا مبنی دور ہے، کوئی سال ایسا نہیں گیا جس میں تین چار لڑائیاں نہ ہوئی ہوں، اور ایک دو جو ہے وہ بڑی بڑی جنگیں ہمیں معلوم ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے اور غزوات بے شمار ہوئے. تو اب وہ جب بھی ہوتا تھا ان کی آزمائش ہو جاتی تھی، کہا جاتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں، اور ان کی جو ہے وہ جان پر بن جاتی تھی. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس کے باوجود نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. وإذا ما انزلت سورۃ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم الى بعض، جیسے بیٹھے ہوئے مجمع میں اور پھر ایک دوسرے کو کنکشیوں سے دیکھتے ہیں، نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد، کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا اس وقت، ثم انصرفوا، پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں. یعنی چونکہ اب آیتیں پڑھی گئی ہیں قتال کی، اب انہیں توقع ہے کہ اب کہیں گے نکلو اللہ کی راہ میں، جیسے تبلیغی بھائی کیا کرتے نا کہ واس ہو گیا آپ کا لکھواؤ بھائی نام، وہ کاپی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ پھر جو ہیں وہ کھسکنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے کدھر سے نکلے، کہاں سے بچ کے نکل جائیں، ورنہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی. یہی حال ان منافقوں کا ہوتا تھا. هل یراکم من احد، کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے تھے. صرف اللہ قلوبهم، در حقیقت اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. بأنهم قوم لا يفقهون، اس لیے کہ وہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سمجھ نہیں ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم، یہ دو آیتیں سورت کی آخری جو ہیں بہت عظیم ہیں. دیکھو لوگوں، آ گئے ہیں تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے. وہ عرب ہیں، وہ امیین میں سے ہیں، وہ قرشی ہیں، تم ہی میں سے ہیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے لیے مشکل کا باعث ہوتی ہے وہ ان پر بھی بہت بھاری ہے، بہت شاخ گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہارے لیے بہت حریص ہے. ساری نیکیاں اللہ تمہیں عطا کر دے، سارے اونچے مراتب تمہیں عطا کر دے، اعلیٰ سے اعلیٰ بلند سے بلند مقامات تمہیں اللہ دے دے. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں بہت مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے نبی اگر یہ روگردانی کریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے میرے لیے کافی ہے میرا پروردگار اللہ، کوئی میری مدد کرے نہ کرے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کیا. وہ ہوا رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش والا ہے، بڑے عرش کا مالک ہے.